下，我拿在这。
خالی اوقات میں ذکر کے لیے کچھ نام بتلائے ہیں،
مثلا کبھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں اس طرح سے، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد. یا ناصر سے اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ارے ادھر دیکھ اٹھے، کیا دیکھتا ہے ادھر ادھر، سارا دن سارا ہفتہ ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو، آج مجھے دیکھو، مجھے دیکھنے کے وقت بھی ادھر ادھر دیکھتے ہو، کمال کرتے ہو اتنے پرانے ہو گئے. تو یا ناصر کہا بندے نے زمین پر، تو آسمان سے اس کے لیے مدد چل پڑے. یا عزیز کہا کہ اللہ بہت زبردست ہیں، تو اس کے مطابق اس پر انعام کی بارش ہو گئی. اسی طرح یا سمت کہا کہ اللہ کو بے نیاز، اے سمت اے بے نیاز. تو انسان زمین پر اس کے استغنا کے اسباب پیدا ہو گئے، استغنا کے اسباب، یعنی مخلوق سے نظر ہٹ کر اللہ پر آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا ناصر یا عزیز یا مغنی. مغنی کے معنی مال دینے والا، مالدار. اس نے بندے نے یا مغنی کہا تو اس کو دل کا غنا حاصل ہوگا، دل غنی ہوگی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ مالداری یہ مال و دولت سونا چاندی نہیں، اصل مالداری کیا ہے؟ دل کا غنا، دل غنی ہوگی. یعنی مخلوق کے پاس جو کچھ ہے، مال و دولت ہے، عیش و عشرت کے سامان، اس سے استغنا، بے پرواہ، دل غنی، دل بھرا ہوا ہے. اگر کچھ چاہیے بھی ہے تو مخلوق سے نہیں چاہیے بلکہ اللہ سے چاہیے، اللہ بے نظر ہے اس کے. تو کبھی اس طرح سے اللہ کو یاد کرے، یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد، دو چار بار اس طرح سے کہہ لیا، چار نام اللہ تعالیٰ کے. جب چلتے پھرتے اللہ کی یاد آئے اس طرح سے اللہ کا نام لے لیں. اور کبھی یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ. حلیم کے معنی جو انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، سر سے پیر تک ہم خطا کار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی انسان سوا انبیاء علیہ السلام کے دائرہ خطا سے باہر نہیں. فرمایا الا کلکم خطاؤون، خبردار تم سب کے سب خطاؤون ہو، یعنی کثیر الخطا ہو، بہت زیادہ خطا کرنے والے. تو فرمایا وخیر الخطائین التوابون، لیکن خیر الخطائین، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ میں دیر نہیں کرتا، کثرت سے توبہ کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرتا ہے. تو یا حلیم کہا تو اللہ تعالیٰ کی صفت حلم بندے پر آ گیا، انتقام ہٹ گیا، عذاب ہٹ گیا، جو عذاب آنے والا تھا وہ ہٹ گیا. یا کریم کا نعرہ مارا تو کریم وہ ہے، اللہ کی اس صفت کو پکارا کہ نالائقوں پر بھی کرم کر دیتا ہے. دنیا میں تو ہر چیز قابلیت سے ملتی ہے. نوکری لینے جاؤ بھائی، کتنا پڑھے ہوئے ہو، کون سی سند ہے تمہارے پاس، کہاں کی سند ہے. حتیٰ کے مدرسے میں بھی جاؤ تو سند دیکھتے ہیں، کس مدرسے سے پڑھا ہے. اسی لیے آج کل مدرسوں کے اندر سند کی بہت فکر ہے، سند کی بہت فکر ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے، آپ کی سند کیا ہے حدیث شریف کی سند. حضرت نے کیا نعرہ لگایا، یا احد ام اللہ احد لہو، یا سند ام اللہ سند لہو. ہماری تو سند وہ ہے، بزرگوں سے پڑھا ہے، اللہ کے لیے پڑھا ہے، یہ ہماری سند. اللہ کا سلسلہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک، بزرگوں کا سلسلہ، یہ ہماری سند ہے. سند کے لیے نہیں پڑھا. آج سند کی فکر بہت ہے، نمبروں کی فکر بہت ہے، اللہ کی فکر کم ہے. اللہ کے لیے پڑھنا کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اخلاص کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. تو کریم وہ ہے جو نالائقوں پر بھی کرم کر دے. ان کے یہاں معاملہ دوسرا ہے، دنیا کا معاملہ سند کے ساتھ ہے، سند لاؤ بھائی، سرٹیفکیٹ لاؤ بھائی. لیکن ان کے یہاں نہ سند ہے، نہ قابلیت ہے، نہ کوئی اور صلاحیت ہے، کوئی صلاحیت نہیں. رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، بہانہ سند نہیں ڈھونڈتی، بہانہ ڈھونڈتی ہے، قابلیت نہیں ڈھونڈتی، بہانہ ڈھونڈتی ہے، نوازنے کے لیے کوئی روئے ہم سے مانگے، کوئی روئے ہم سے مانگے ہم اس کو دیں گے، ہاں تم عالم ہو فاضل ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کوئی علم کی سند ہے، نہ تمہارے پاس مال ہے، نہ لوگوں میں تمہاری عزت ہے، اور اگر تم کہیں سے گزرو کہیں کون آدمی بیکار اس کو نکالو، رکھ کے دیے جانے والا، لیکن یہی آدمی جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کو نواز دے، ان کی یہاں سند نہیں، قابلیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو ان کے در پہ ہاتھ پھیلائے گا اور جس نیت سے ہاتھ پھیلائے گا جو مانگے گا وہ اس کو دے دیں، جو بھی مانگے دنیا مانگے یا آخرت مانگے، لیکن فرمایا کہ جو آدمی آخرت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت ضرور دیتے ہیں، محروم نہیں رکھتے، لیکن جو دنیا مانگتا ہے اس میں بندے کی مصلحت سے نظر رکھتے ہیں، دے یا نہ دے، لیکن آخرت جو مانگتا ہے وہ محروم نہیں رکھتا، ضرور دیتے ہیں، تو یا کریم کا نعرہ مارا تو ہم نالائقوں پر وہ کرم کر دیں گے، اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں کہ نالائقوں پر کرم کر دیتے ہیں بلکہ گمان سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں، گمان سے بھی زیادہ، ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک مثال فرماتے تھے کہ حاتم تائی ہے نا، حاتم تائی مشہور سخی عرب کے، حائل ایک شہر ہے عرب میں وہاں کے رہنے والے، حاتم حاتم اور تائی قبیلہ حاتم تائی کے نام سے مشہور، ایمان نہیں لا سکے کیونکہ اس وقت تک نبوت کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، لیکن سخاوت ان کی مشہور، ایک شخص آیا کہ ہمیں تھوڑا سا ایک بوتل شہد دے دو، شہد تو پوری کے پوری مشق بھر کے دے دی، شہد کی مشق بھر کے دے دی، کہا کہ ہم نے تو ایک نوکر نے کہا کہ اس نے تو ایک بوتل مانگی تھی شہد، آپ نے پوری مشق کیوں دے دی، اتنے زیادہ کیوں دے دی، کہا کہ اس نے مانگا اپنے ضرب سے، ہم نے دیا اپنے ضرب سے، ہماری توہین ہے اتنی تھوڑی سی چیز دینا، اسی طرح سے کوئی شخص آیا کہ آپ کے پاس آپ کھانا بہت کھلاتے ہیں، آپ کے پاس دیگے برتن وغیرہ ہیں تو ہمیں دے دیجئے، بچے کی شادی ہے اس پہ ہم کھانا وانا پکا کے کھلا دیں گے، پھر آپ کو برتن دے دیں گے واپس، ٹھیک ہے آ جانا، برتن لینے آیا تو کھانا پکا پکایا پوری دیگ بھری ہوئی ان کو دے دیجیے، جاؤ کیسی سخاوت تھی ان کی، ان کے بیٹے مسلمان ہوئے عجی عجی ابن عجی، تو وہ ایسے کریم ہیں کہ نالائقوں پر بھی کرم کر دیتے ہیں اور تصور سے بھی زیادہ کرم کر دیتے ہیں، تصور سے زیادہ عطا فرما دیتے ہیں، تو یا حلیم کہا تو خدا تعالیٰ کا انتقام جو ہماری خطاؤں پر ہونے والا تھا یا عذاب ہونے والا تھا یا کسی مصیبت میں گرفتار ہونے والے تھے وہ ہٹ گیا ملتوی، یا کریم کہا تو ان کے کرم کی بارش ہو گئی، نعمتوں کی بارش ہو گئی، یا واسع المغفرہ کہا تو ان کی مغفرت واسعہ کا وہاں سے دریا بہنے لگا، جاؤ بخش دیا تم کو، تو کبھی اس طرح سے یاد کر لے یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا سمد، اور کبھی یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، اور کبھی اس طرح پکار لے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کبھی یوں کہہ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ چلتے پھرتے لوگ معلوم کرتے ہیں نا، کبھی چلتے پھرتے ہم کیا ذکر کریں، تو اس طرح سے کبھی کبھی یاد کر لیا کریں، اصل خدا تعالیٰ کی یاد کیا ہے، ہاں تقویٰ، اس سے بڑی کوئی یاد نہیں اللہ تعالیٰ، اور ہر وقت چلتے پھرتے ذکر کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہر وقت جو ہے زبان جاری رہے ذکر کے، کیونکہ ذکر بہرحال نفع پہنچانے والا ہے، ذکر بے فائدہ نہیں ہوتا کبھی، چاہے آپ دھیان سے کریں دل لگا کے کریں، اور چاہے آپ کا دماغ دل نہیں لگ رہا ذکر میں لیکن زبان پہ ذکر ہے تب بھی نافع، فرمایا بالکل اس طرح کہ جیسے ایک دکاندار انتہائی مصروف ہے، صبح سے شام تک گاہک ہی گاہک لگے ہوئے، ایک دکان پر بہت رش لگا ہوا تھا, لائن لگی ہوئی تھی لوگوں, دکان بند تھی اور راشن کی سختی کا زمانہ تھا, راشن مشکل سے ملتا تھا, لائن لگی ہوئی تھی, دکان بند تھی, کھلنے والی تھی, لوگوں نے لائن لگا رکھی تھی. تو ایک شخص آیا, لوگوں کو دھکے دیتا ہوا لائن میں گھسنے لگا, اس کو انہوں نے دھکا دے کے پیچھے کر دیا. لائن میں کیوں گھستا ہے؟ دوبارہ کوشش کی آگے جانے کی, پھر پیچھے دھکا دیا, پھر تیسری بار کوشش کی جانے, پھر دھکا دے دیا. اس نے کہا, بھائی میں دکاندار ہوں, دکان کھولوں گا تو تمہیں سودا ملے گا. تو یہ ہے, تو ہر وقت چلتے پھرتے سیکھے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دکاندار انتہائی مصروف ہے, کاٹ آ رہے ہیں, لین دین ہو رہا ہے, پیسے بھی کاٹ رہا ہے, دام بھی بتا رہا ہے, چیزیں بھی دکھلا رہا ہے, اور کھانا بھی, کھانے کا وقت ہو گیا, اب کھانا شروع کر دیا. سعودی عرب میں ایسے مناظر بہت تھے پہلے. اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ آباد کر دے ہمارے حرمین شریفین کو, پھر راستے کھول دے, اور وہاں کی سرزمین کو ہر گناہ سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ, اور پورے عالم کو گناہ سے پاک کر دے. تو فرمایا کہ دیکھو, روٹی کھا رہا ہے, دماغ کہاں لگا ہے, دل کہاں لگا ہے, گاہکوں میں پیسہ کاٹ رہا ہے, لین دین کر رہا ہے, تو یہ کھانا جو کھا رہا ہے اس کے تن کو لگے گا یا نہیں؟ لگے گا نا, طاقت بنے گی. تو بالکل اسی طرح سے اگر ذکر کرنا تو چاہیے دل لگا کے, لیکن اگر دل نہیں بھی لگ رہا تب بھی نفع ہوتا ہے. اللہ کا ذکر بے فائدہ نہیں ہے اور بے اثر نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہر وقت چلتے پھرتے ذکر اس زمانے کے تحمل کے مطابق نہیں ہوگا. جو لوگ بزرگوں کی بات نہیں مانتے وہ نقصان اٹھاتے ہیں, دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, اپنے دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, لوگوں کے دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. کیونکہ کثرت ذکر سے دماغ ان کا گرم ہو جاتا ہے, تحمل نہیں ہوتا. بالکل اس طرح جیسے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیے, اینٹی بایوٹک دیتا ہے بھائی, ایک ملی گرام کی اینٹی بایوٹک روزانہ ایک کھانی ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ چار کھا لیتے ہیں روزانہ, جلدی فائدہ ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ جلدی فائدہ ہوگا نا, جلدی سکون مل جائے گا, اعلان لگ جائے گا فلاں صاحب جلدی ہیں, چار ملی گرام کھا کے کیا ہوگا, ایک ملی گرام ڈاکٹر نے کہا, جلدی فائدہ ہو جائے گا. تو ایسا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کا نقصان تھا. جو بزرگوں کے راستے پہ نہیں چلتا, بزرگوں کی بات نہیں مانتا, اپنے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کے دین کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بڑے زاغل شاغل تھے, ہر وقت تسبیح چل رہی تھی اور غصے میں جو ہے ان کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے, گالیاں بکنے لگتے ہیں, بیوی بچوں کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, ایسا دین ہمیں نہیں چاہیے, اور دین سے دور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بزرگوں کے طریق پر چلنا چاہیے. ایک صاحب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے بیان میں آیا کرتے تھے, باشرہ تھے, بالکل نمازی تھے پکے, لیکن ان کو سنتوں کا جنون ہو, واضح سنتوں کا اس زمانے میں تحمل نہیں. مثلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کا آٹا نوش فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو وہی بالکل عین سنت کے, ہر سنت کو اختیار کریں گے, لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو, گر پڑو. تو جن لوگوں نے بات مان لی وہ سنبھل گئے, جنہوں نے بات نہیں مانی ان میں سے ایک صاحب کو لے کر بتا رہا ہوں کہ چھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ چھڑی رکھتے تھے اور وہ نوکدار ہوتا تھا, اور اس چھڑی سے اس زمانے میں موذی جانوروں کو بھی مارا جاتا تھا, استنجے کے ڈھیلے بھی توڑے جاتے تھے, اور بھی کام لیا جاتا تھا اس سے. اب اس زمانے میں آپ استنجے کے ڈھیلے کھولتے ہیں, کہیں ملتے ہیں استنجے کے ڈھیلے, کہیں استعمال کرتے ہیں آپ, کبھی سفر ہو راستے میں کچا جنگل گیا ہوا اس میں ضرورت پڑ سکتی ہے, لیکن شہر میں اس کی گنجائش نہیں. مدینہ طیبہ میں بھی جو آبادی تھی اس زمانے میں اتنی تھوڑی سی, تو جتنی فرماتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ اس وقت جتنی مسجد نبوی شریف ہے کتنی بڑی ہے, بس مدینہ کی کل آبادی اتنی تھی, پورا کل مدینہ اتنا تھا. تو حضرت نے ان کو فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ سنت تو ہے لیکن شہر میں اس کو استعمال نہ کرو. آپ بسوں میں آتے ہو, کسی کا پیر کچل جائے گا, نوک اس کی خطرناک ہے, کسی کے لگ جائے گی, مومن کو اذیت دینا حرام ہے. نہیں نہیں بالکل بھی نہیں مانا ہوگا, یہ سنت ہے صاحب, آپ سنت کے خلاف بات کرتے ہیں. حضرت خاموش ہو گئے. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت کے بیان میں ایک صاحب آئے, داڑھی موڑے ہوئے اور لباس بھی کوئی شرعی نہیں. تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا حکیم محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم, وہ بھی بڑے اللہ والے ہیں, اور حضرت مولانا شاہ رب الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز بھی ہیں, ولی ابن ولی ہیں. تو انہوں نے پہچان لیا اور ہمارے اپنے والد محترم ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت یہ فلاں صاحب کو دیکھیے آپ پہچانے. حضرت نے کہا بھائی میں تو نہیں پہچانا, تو یہ وہی صاحب ہیں جو چھڑی لے کے چھڑی پہ آپ سے وہ بحث کر رہے ہیں. یہ حال ہوا کہ شیطان نے ان کو جو ہے تکبر بھر دیا اور پھر بالکل ہی جو ہے وہ پیدل ہو گئے, دین سے دور ہو گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو ایسی کثرت نہیں کرنی, کبھی کبھی یاد کرنا. اصل کیا کام کرنے کا ہے کہ دل سے خدا تعالیٰ کو نئے بھلانا ہے. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت بھی ہونی چاہیے نا. ایک آدمی کیا بھائی ہم تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. علامت اس کی یہ ہے, صحیح علامت ہدایت پر وہ آدمی ہے جو ہر قدم پر یہ سوچے کہ میرا اللہ اس فعل سے خوش ہوگا یا نہیں, خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. جو آدمی ہر دم یہ دھیان رکھے کہ اب جو کام میں کرنے والا ہوں, اب جو میں بات بولنے والا ہوں, جہاں اب میری آنکھ اٹھنے والی ہے, جہاں میرے کان میں کوئی بات آنے والی ہے, جہاں میرا قدم اٹھنے والا ہے, جہاں میرا ہاتھ پڑنے والا ہے, اس فعل سے, اس قول سے, اس عمل سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے. اصلی یاد خدا تعالیٰ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں تقویٰ کے کتنے انعامات, مگر سب سے بڑا انعام خدا تعالیٰ کی دوستی. فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون, میرا کوئی دوست نہیں مگر متقی ہو. اللہ کی ولایت, اللہ کی دوستی, اللہ تعالیٰ کا مضبوط تعلق کس کو نصیب ہوتا ہے؟ محض تہجد گزاری والے کو نہیں ہوتا, محض اشراق والے کو نہیں ہوتا, محض اوابین والے کو نہیں ہوتا, تسبیحات کرنے والے کو نہیں ہوتا, محض سجدے لگانے والے کو نہیں ہوتا, بلکہ تقوی والے. تقوی بنیاد ہے. تقوی کے ساتھ آپ کا چلہ بھی قبول, ماشاءاللہ خوب چلے لگائی. تقوی کے ساتھ آپ کی تسبیحات بھی مقبول, تقوی کے ساتھ آپ کی تہجد بھی نافع, تقوی کے ساتھ ہے تو آپ کی اشراق بھی نافع, اسی طرح تقوی کے ساتھ ہے آپ کی اوابین بھی خوب ہے, تمام اوقات آپ کے عبادت ہیں تقوی کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. ذرا سوچے تو صحیح نا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر کوئی عمل مند ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا کوئی مزاج شناس ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھ کر اس امت کا کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا, نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو حرام سے بچ جاتا ہے, گناہ سے بچتا ہے. اب بتائیے گناہ سے بچنے میں کوئی عمل نہیں ہے بلکہ عمل سے بچنا ہے. کون سے عمل سے بچنا ہے؟ جو اللہ کی ناراضگی والا ہے, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والا. تو میرے شیخ فرما دیتے ہیں کہ تقویٰ سے آدمی جو گزارتا ہے زندگی آرام سے رہتا ہے. بھائی ایک کام کرنا مشکل ہے یا ایک کام نہ کرنا مشکل ہے؟ کام کرنا مشکل ہوتا ہے نا. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کام نہ کرو, آرام سے رہو اور میری دوستی لے لو. ہاں یہ بات ہمارے شیخ نے ہمیں سمجھائی, ہماری آنکھیں کھولیں کہ اصلی عبادت کیا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ گناہ سے بچنا. ممبروں سے نماز کے فضائل بیان ہوتے ہیں, ممبروں سے ذکر و اذکار کے فضائل بیان ہوتے ہیں, ممبروں سے صدقات و خیرات کے فضائل خاص طور سے بیان ہوتے ہیں, ہے نا. صدقات کے فضائل خاص طور سے بیان کیے جاتے ہیں. الحمدللہ بڑی بات ہے, لیکن جب صدقات کی بات ہوتی ہے نا تو لوگ بڑے چمک چمک کے بیان کرتے ہیں. تو بہرحال صدقات بھی اتنی جگہ ہے. اللہ, تو فضائل بیان ہوتے ہیں ممبروں سے, لیکن گناہ سے بچنے کی باتیں شاذ و نادر بنا رہے ہیں. شاذ و نادر, بعض دفعہ یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے, اولیاء اللہ کی صحبت نہیں اٹھائی تو تقویٰ کی اہمیت نہیں, گناہ سے بچنے کی اہمیت نہیں, گناہ کا خوف نہیں, اللہ کا خوف نہیں. اور بعض دفعہ خود یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں سننے والے ہماری چھٹی نہ کر دیں, امام صاحب کی چھٹی. ابھی ہمارے استاد صاحب حضرت مفتی انوار الحق صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے کہ ایک حکومتی ادارہ ہے, ہم کیوں کسی ادارے کو بدنام کریں, ایک ہے اس ادارہ بڑی سختی کا ادارہ ہے وہاں, تو وہاں پر چونکہ امام بھی رکھے جاتے ہیں ایک نوکری کی, ایک حکومت کی طرف سے یہ بھی سیٹیں خالی ہوتی ہیں علماء کے لیے اور ائمہ حضرات کے لیے نماز پڑھانے کے لیے مساجد میں. تو وہاں پر ایک امام و خطیب صاحب نے یہ بیان کر دیا کہ بھائی میوزک جو ہے وہ حرام ہے, موسیقی گناہ ہے. تو ان کی طلبی ہو گئی, آفیسر نے بلا لیا اور کہا کہ کل میری پارٹی ہے, تم نے یہ مضمون کیوں بیان کیا, کیوں بیان کیا یہ مضمون؟ اب وہ بھی کچے آدمی تھے, دیکھ لو اگر اللہ والوں کا تربیت یافتہ ہوتا تو کیوں ایسا کرتا. اور انہیں سب کے سامنے معافی مانگوائی اور انہیں معافی مانگی. ایمانوں کا ہمارے یہ حال ہے. اسی لیے صحبت اولیاء میں رہنے والے اس مرحلے پر ثابت قدم رہتے ہیں, اور جو صحبت اولیاء کا اہتمام نہیں کرتے وہ ایمان اپنا خدا نخواستہ بیچ دیتے ہیں. وہ مجبور ہو گئے کہنے پہ, کیونکہ فوراً ان کو آرڈر آ جاتا چھٹی آپ کی, وہ چھٹی کے ڈر سے جو ہے انہوں نے معافی مانگی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی قسم کی آزمائش سے بچائے. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کثرت ذکر کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہم کبھی کبھی, اصل کام ہے دل سے اللہ کو یاد رکھنا, دل سے اللہ کو ناراض نہ کرنا, یہ دھیان رکھنا کہ وہ راضی ہیں مجھ سے, خفا تو نہیں ہے, یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, ہر وقت یہ پل صراط ہے, ایک پل صراط تو آئے گی نا, اور اللہ والوں کی یہ زندگی مانند پل صراط کی ہوتی ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو. ہاں, تو اس لیے تقویٰ سے رہنا اصل کام, اور سب سے بڑا انعام اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کا حصول. باقی اور فائدے اس کے زمین میں بہت ہیں. من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب, کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا اللہ سے ڈر کے رہا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالیں گے. کام کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا, آنکھ کی حفاظت, کہیں میری آنکھ نامحرم پہ نہ اٹھ جائے, کہیں میرے کان غیبت نہ سن لے, جھوٹ نہ سن لے, گانا نہ سن لے, فوش گالیاں نہ سن لے, فوش کلام نہ سن لے, میوزک نہ سن لے, کہیں میری زبان کوئی الٹی سیدھی بکواس نہ کر ڈالے جو اللہ کو ناپسند ہو. تو یہ سب کام نہ کر. تو گناہ سے بچنے والا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو ہر قسم کی مشکل سے نکالیں, اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے کہیں گمان بھی نہیں ہوگا, اسے پتا بھی نہیں کہ یہ میرے پاس مال کہاں سے آ گیا, میرے پاس برکت کہاں سے آ گئی. پہلے تو مجھے روٹی بھی تنگ پڑ رہی تھی, اب میں کیسے کھا رہا ہوں, کہاں کہاں سے نعمتیں آ رہی ہیں, کہاں سے یہ لباس مجھے پہننے کو مل گیا, کہاں سے یہ چھت مجھے مل گئی, اس کو گمان بھی نہیں ہوگا, کوئی راستہ نہیں ہوگا. خدا تعالیٰ دے دے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, کہ جس نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈر کے رہا ہم اس کے کاموں میں آسانی دے دیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا, ہے نا, ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ سے ڈر کے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل کی تمیز دے دیں گے, حق کیا ہے ناحق کیا ہے, اور یہی خدا کی قسم سب سے بڑی دولت ہے, سب سے بڑی دولت کہ انسان کو حق اور باطل کی تمیز ہو جانا چاہیے. تو کتنے انعامات ہیں تقویٰ کے بعد. اور حدیث پاک میں ہے من اتق اللہ عز و جل سارا آمنا فی بلادہ, کہ جو تقویٰ سے رہا جہاں کہیں بھی رہے گا, کسی شہر میں رہے گا, امن سے رہے گا, عافیت سے رہے گا. تو تقویٰ کے کتنے انعامات ہیں, کتنے گنوائے انعامات ہیں. تو اصل یاد یہ ہے, بات چلی تھی ذکر اللہ سے, اور اس لیے کہ بھائی کچھ وقت ہم اللہ کی بات کر لیں, پھر جب وہ فون وون آ جاتے ہیں تو پھر اس پہ اصل بیان وہاں شروع کر دیتے ہیں. اب تو آدھا گھنٹہ اس لیے گزر گیا. تو دل میں ارادہ کچھ کر کے آتا ہوں, یہاں آ کے خدا تعالیٰ دل میں کچھ اور بات ڈال دیتے ہیں. خدا تعالیٰ سے بھیک مانگ کے ہم بیٹھتے ہیں کہ اللہ جو مضمون میرے لیے نافع ہو اور سامعین کے لیے نافع ہو, نافع مانے جس پر عمل کی توفیق ہو جائے, نافع کے مانے جس پر عمل کی توفیق ہو جائے. اگر عمل کی توفیق نہیں تو علم بیکار, علم بالکل بیکار اگر عمل نہیں. بلکہ ایسا عالم جو جان بوجھ کر گناہ کرے گا اور شریعت کی باتوں کو چنٹکوں میں بیچ دے گا اور غیر اخلاص سے چلے گا, اس کا ڈبل معاوضہ ہوگا کہ علم بھی حاصل کیا عمل کیوں نہیں کیا, عمل کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں. تو علم نافع وہ ہے, نافع مضمون وہ ہے جس پر عمل کی توفیق ہو جائے. تو اس لیے یہ ہم بھیک مانگ کے بیٹھتے ہیں اپنے شہر سے, ہم نے یہ سیکھا, یہ بھیک مانگ کے بیٹھا کرو اللہ کہ اللہ جو مضمون میرے نافع, میں بھی تو نفع کا محتاج, جو کہہ رہا ہوں خدا تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, اس کے ساتھ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون, فلاح پا گئے وہ مومن. فلاح کا مطلب کیا ہے؟ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی کتابوں سے تفاسیر انتہائی آسان کر کے سمجھا دیا کرتے تھے. یہ میرے شیخ کی کرامت تھی کہ ایک بہت عالم اور فاضل, بہت اعلیٰ درجے کا جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے بچوں والی بات لکھنا بہت مشکل ہوتی ہے. مشکل چیز کو آسان کرنا بہت مشکل ہے. لوگوں کے عقول کے مطابق اوپر سے نیچے نزول کرنا بہت مشکل ہے. بڑی بڑے گہرے گہرے دقیق الفاظ کہنا آسان ہے, لیکن اس کو آسان کر کے بتلا دینا کرامت. ہاں, تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا فلاح کیا چیز ہے؟ فلاح, اگر یہ ایک لفظ کی تشریح یا تفسیر کرنے کوئی بیٹھے نا تو اتنی دس جلدیں بھی جمع ہو جائیں تو اس کی تشریح کرنا مشکل ہے. لیکن اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ جو اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں ان کو آسمانی علم عطا کرتا ہے, آسمانی, اور ایسی چیز عطا کرتے ہیں جو اس دور کے لوگوں کی عقول عقلوں کے مطابق. تو فرمایا فلاح کیا چیز ہے؟ اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ, سن لیجئے مولانا, اے تفوزون فی الدنیا والآخرہ, دونوں جہان کی کامیابی, دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب, دو ہی تو جہان ہے نا ہمارے, دو جہان ہیں, ایک یہ دنیا جو عارضی ہے تھوڑے دن میں چھوڑ کر چلے جانا ہے, پھر کبھی لوٹ کر نہیں آنا ہے. سنا دوں؟ آپ تو اسی کیفیت میں بیٹھے ہیں. نہیں نہیں, آپ ایسا کریں ذرا میں ایسے ہو جاؤں بھائی, ٹھیک ہے؟ ہاں, یہ بہت جو ہے بے وفائیاں کرتے ہیں. تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے, چل چھوڑ یا میری, میرا کیا فائدہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, ہر آدمی اپنا اپنا مزاج رکھتا ہے, وہ تو سنا رہا ہوں نا, چھوڑوں گا تھوڑی. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہیں آنا, ایسی دنیا سے کیا جی رہا. تو ہمارے حضرت کے شادی میں خاص حضرت صدیق وقت, حضرت صدیق وقت قلندر زمان, حضرت سید عشرت جمیل ملقب میر صاحب رحمت اللہ علیہ، میر ان کا لقب حضرت نے رکھا تھا میر، اور اس میں بھی کوئی خاص بات ہے، میر فارسی جو جانتے ہیں جانتے ہیں میر مردن سے، مردن فنا، تو فنا فی شیخ ہے، فنا فی شیخ جو ہوتا ہے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے حضرت نے ان کا لقب میر رکھا تھا میر، تو حضرت نے اس کو نظم کر لیا، تو فرمایا جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، آیا ہے کوئی آج تک واپس؟ کوئی بھی نہیں آیا نا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا، جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، ایسی دنیا سے کیا جی لگانا، اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، اللہ کے پاس جانا ہے یا کوئی اور غیر ہے اس کے سوا، اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے تھوڑے دن کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، کوئی چلے گا میرے ساتھ قبر میں؟ محبت کے دعوے تو بہت ہیں، کوئی ہے ایسا ہاتھ اٹھاؤ کہ ہمیں آپ سے ایسی محبت ہے کہ ہم آپ کی قبر میں اتر جائیں گے؟ یہ کام کوئی نہیں کر سکے گا، نہ کرنا چاہیے، خلاف شریعت ہے۔ یہ تو ہندوؤں کیا ہوتا تھا پہلے، پتہ نہیں اب کیا ان جاہلوں کا کیا حال ہے، پتھروں کو جو پوجنے والے ہوں تو ان کی عقل کا کیا حال ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ عقل کتنی خراب ہے کہ پتھروں کو پوجتے ہیں، گائے کو اپنی ماں کہتے ہیں، گائے کو ماں کہتے ہیں، بتائیے، جو سڑکوں پہ بیچ میں ان کی ماں بیٹھی رہتی ہے اس کو ہٹاتے بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ جہالت سے اپنی پناہ میں رکھتے ہیں، تو یہ ان کیا ہوتا ہے تو کہ وہ سنا تھا کہ وہ شوہر کے ساتھ، شوہر مر گیا تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دفن کر دیتے تھے، یہ جلا دیتے تھے چتا میں، یہ ہندوستان میں نہیں ہوتا ہے نا، یہ آپ عجیب طرح سے مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لو امام صاحب کو نہیں معلوم، اتنے بڑے خطیب یہاں کے، یہ ہے نہیں واقعہ، ہندوستان میں عورتوں کو شوہر کے ساتھ جلنا پڑتا تھا، اب نہیں معلوم کہ اب کیا حالات، ممنوع قرار دے دیا، لیکن پہلے نہیں تھا یہ سختی، ہاں دیکھو ان کو تو معلوم ہے، آپ کو معلوم، تو کوئی نہیں جائے گا نا قبر میں ساتھ میں، اس لیے چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، بیوی بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو بھی چھوڑنا پڑے گا، سب کو چھوڑنا پڑے گا، مال دولت بھی چھوڑنی پڑے گی، یہی گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، میرے شیخ فرماتے تھے کہ تختیاں بدل جاتی ہیں، تختیاں آج ممتاز کی تختی لگی یا ممتاز رہتا ہے، کل کس کی بیٹی کی تختی لگی ہوگی، کسی اور کی تختی لگی ہوگی، تختیاں بدل جاتی ہیں، ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پاس جن کے ہمیشہ کو جانا، بس انہیں سے ہے دل کو لگانا، اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، ان سے ہے اپنے دل کو بچانا، دل بچانا ہے، یاد رکھو، یہ نہیں کہ بیوی کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، بچوں کو چھوڑ دینا یہ سارے کا سارا دین ہے، بس وہی بات ہے کہ بزرگوں کی صحبت اٹھائیں، اللہ والوں کی صحبت اٹھائیں، تب پتہ چلے کہ بیوی بھی دین ہے، اولاد بھی دین ہے، ارے ہمارا دین ایسا پیارا ہے کہ بیت الخلا جانا بھی اس کا دین بن جاتا ہے، اس سے پیارا کیا دین ہوگا، اس سے بڑا نوازنے والا کون ہوگا کہ ہم اپنی حاجت کے لیے بیت الخلا جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی دین بن گیا کیسے، سنت کے مطابق، جا رہے ہیں سنت کے مطابق، باہر آ رہے ہیں سنت کے مطابق، جا کر رہے ہیں، تو ہمارا بیت الخلاء آنا جانا بھی عبادت بن گیا. سبحان اللہ. کھانا پینا اپنی حاجت سے کھا رہے ہیں، سنت کے مطابق آیا، عبادت بن گیا. اور جو سنتوں سے محروم ہے بھائی، پھر وہ کتنا محروم جائے گا، کتنی اس کی زندگی خالی ہوگی، کتنی محرومی ہوگی. تو غرض یہ کہ بھائی دل میں یہ معاملہ دل کا ہے، کہ دل میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں رکھنا. فرمایا کہ دست بکار دل میں یار، ہاتھ کام میں ہو لیکن دل انہیں سے لگاؤ. ہاں بیوی بچوں میں مشغول ہیں، دل انہیں سے لگاؤ. کسی صاحب نے پوچھا حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے کہ کام آدمی کر رہا ہے کچھ اور دل کہیں. مثلاً کہا کہ یہ جو حدیث پاک میں ہے کہ وقلب معلق بالمساجد، کہ جس آدمی کا قلب ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا ہو، قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا فرمائیں. ابھی نماز پڑھ کے آیا، اب اگلی نماز کی فکر، اب اذان ہو جائے، اب میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں آ، اپنے اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑا ہو جاؤں. کیا مزہ ہے قیام کا، کیا مزہ ہے رکوع کا، کیا مزہ ہے سجدے کا، کب میں دوبارہ پھر اپنے محبوب کی بارگاہ میں. اور جو آدمی نماز کی پابندی نہیں کرتا، کتنا محروم ہے، کتنا محروم ہے، ظالم ہے، ظلم کی انتہا کرتا ہے وہ جو بے نماز ہے. کیا بات، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح کرتا ہے اس طرح کہ اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اللہ اللہ کرتا ہے. اب جو اپنے کام کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، ایمان کا جھنڈا ہے. اور جس ظالم نے، جس منحوس نے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیا کہ بے نماز اٹھا، ہاتھ منہ دھویا، کھانا پینا کھایا، ناشتہ کیا اور چل دیا اپنے کام پہ، تو اس ظالم کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے. اس بے وقوف اور جاہل آدمی کے پاس شیطان کا جھنڈا ہے. کون سا جھنڈا چاہیے؟ ایمان کا جھنڈا چاہیے کیا؟ تو جو آدمی بے نماز ہوگا، کیا کہوں کہ اس کو، بس جی نہیں کرتا کہ کیا پھٹکار ہے اس کے چہرے پہ. تو کیا کہاں سے چلا تھا؟ دل. تو پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جو ہے کاروبار میں ہوں اور دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت نے فرمایا بہت آسان، بالکل اسی طرح کہ جب تم مسجد میں ہوتا تمہارا دل کاروبار میں ہوتا ہے. کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا لو، دل بدل جائے گا. بیوی بچے نہیں چھوڑنے پڑیں گے، مال دولت نہیں چھوڑنا پڑے گا، بس دل میں اللہ آ جائے گا. اب جو کام کرو گے خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا، سنت کے مطابق ہوگا، اور تمہاری قیمت وہاں بڑھتی چلی جائے گی. تو میرے دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کے لیے ارشاد فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، یہ فلاح پا گئے، یعنی دونوں جہان کی کامیابی ان کو ملی، دونوں جہان کی کامیابی. اور ہر سبق کے اندر اس کا ایک عکس بھی ہوتا ہے، اگر سبق حاصل کرنے والا ہو تو اس کا عکس بھی دیکھ لے، عکس مانے الٹ الٹ. تو جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گیا، وہ مومن کون؟ ہم عن صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. ہاں ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ ہاں اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو اب اس کا عکس کر لو کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ تو بالکل ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بالکل ہی بس کیا کہیں کہ ظالم کو خدا تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ دے. مگر جو لوگ نماز کو بے توجہ ہی سے اور الٹ پلٹ خلاف سنت پڑھتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ دونوں جہان کی بتائیے کیا ہوگی؟ ارے بولو تو صحیح، وہاں کامیابی ہے تو جو کام نہیں کرے گا ناکام. تو دونوں جہان کا ناکام آدمی ہے، بلا شبہ ناکام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز. منافقین تک کے لیے یہ حکم آیا ہے کہ اگرچہ اندازہ ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن اگر دو کام کرتا ہے تو اس کو مسلمان ہی سمجھو، نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے. کہیے صاحب، جگہ جگہ ہے یہ بات. تو نماز اتنی اہم چیز ہے، بعض علماء نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جو بے نماز ہے وہ کافر ہے، اور بعض علماء نے اس میں جو ہے وہ احتیاطی پہلو اختیار کیا ہے، فرمایا کہ بالکل ایسا کافر نہیں ہوتا جو اللہ کا انکار کرتا ہے، لیکن بس کیا کہیں اس کے بعد جو کچھ ہے وہ یہ ہے. ہاں تو میرے عزیزوں دوستو، یہ خاشعون کی کیا تفسیر ہے؟ خاشعون بھائی، میں تو کوئی عالم آدمی نہیں ہوں، میں جو بات کروں گا انشاءاللہ اپنے شیخی کی بات کروں گا وہی بتاؤں گا آپ کو، ٹوٹی پوٹی ہوگی لیکن انشاءاللہ مفہوم وہی ہوگا. تو خاشعون کے کیا معنی؟ خاشعون کے معنی ہے خائفون ساکنون، خائفون ساکنون کے خوف کی ہو، ڈر کے ہو. اب بعضے لوگ نیت باندھتے سینا تان کونیاں نکلی ہوئی، ایک اس کے کنپٹی پہ ماری، ایک اس کے کنپٹی ہوئی ہے. ارے بھائی ڈر کے رہو، خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو، بڑی شخصیت کے پاس کیسے جاتے ہیں، کسی میجسٹریٹ کے پاس کیسے جاتے ہیں ایسے کر کے؟ ارے صاحب کام کر لیجیے گا ہمارا. تو اللہ احکام الحاکمین کے دربار میں حاضری ہے، تو کیسا خوف ہونا چاہیے؟ کیسا خوف؟ ایسا خوف کہ جو نماز میں ممنوعات سے ہمیں بچا لے، وہ خوف. تو خدا تعالیٰ کے دربار میں کیسے حاضر ہونا ہے نماز کے لیے؟ خائفون ساکنون. خائفون خوف کا تعلق دل سے، خشیت کا تعلق دل سے ہے کہ دل ڈر رہا ہو، اور ساکنون جسم کو سکون. ساکن ابھی یہاں ہاتھ باندھتے ہی خیال آیا ارے یاسین تو ابھی وضو کر کے آئے ہیں، ابھی یاسین نکل رہی ہے، پھر یاسین نماز نہیں، ارے بال لٹکے ہوئے ہیں، جو بال لگا رہے ہیں، بالوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اپنے نیچے بار بار بازے لوگوں کو دیکھنے کا عجیب مرض ہے. اور بازے لوگ جو ہیں جن کو ٹانگیں کھول کے نماز پڑھنے کی عادت ہے، بازے لوگوں کو پتہ ہی نہیں سنت طریقہ کیا ہے، بس انہوں نے دیکھا لوگ ٹانگیں چیر کے نماز پڑھ رہے ہیں، چیر کے پڑھنا شروع کر دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ٹانگیں چیر کے پڑھنے 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 ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ باندھے جہاں بھی جہاں رہے ہاتھ باندھے انہوں نے، اب وہ یوں یوں آگے ہلتے رہتے یوں. اور میں نے مولانا کو بتایا تھا کہ پھر ولد غالین جب وہ مت کھینچتے ہیں نا امام صاحب، ولد غالین تو غا کرتے کرتے ان کی تون اتنی آگے نکل جاتے ہیں، اور جب لین کہتے ہیں پھر واپس آ سکتے. تو یہ تو نماز نہیں ہے بھائی. ہاتھ آپ جہاں چاہے باندھے، سنت سمجھ کے اگر باندھا ہے تو ہم آپ سے کوئی بحث نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہلنا منع ہے. تو خائف ہونا ساکن ہونا، دل میں خوف ہو کہ اتنے بڑے حاکم کے سامنے ہماری پیشی ہے پیشی، اور جسم بھی ساکن ہو کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک ساکن رہتا ہے. جب آپ نماز پڑھا کرتے ہیں تو آپ کے سینے سے ہانڈی کھولنے کی آواز آتی ہے، یہ خائفون ساکنون یا جسم ساکن. ہلنا جلنا اور کہیں کھجا رہے ہیں اور کہیں کچھ کر رہے ہیں، کہیں یہ کر رہے ہیں، کہیں کپڑے درست کر رہے ہیں، قاعدے میں سجدے سے اٹھ کے بیٹھے ہیں قاعدے میں، یہ اپنے آپ کو درست کر رہے ہیں. یہ کیا طریقہ؟ یہ نہ اس کے دل میں خوف نہیں ہے، اس کے دل میں یہ استحضار ہی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے حاکم کے سامنے کھڑا ہوں. تو میرے عزیزوں، ہماری نمازوں کے اندر دو چیزیں جس کا اہتمام ضروری ہے، ایک یہ کہ خائفون بھی ہوں ساکنون بھی ہوں، سکون کے ساتھ نماز پڑھا، جسم ساکن ہو ہل جل نہ ہو. اور دوسری چیز بہت کمی ہے اس بات کی، بہت کمی ہے، بہت کمی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوتاہی سے بچائے، سنت کے مطابق. سنتوں کا اہتمام نماز میں بھی نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. آج میں اپنے گھر سے مغرب پڑھتے ہی روانہ ہوا، اس ارادے سے کہ یہاں کچھ احباب ہوں گے ان کو اطلاع بھی کرتا ہوں، میں اطلاع بھی ہوئی لیکن وہ احباب آئے نہیں. بہت دکھ ہوا مجھے کہ جن کو اطلاع تھی اور جو آ سکتے تھے وہ بھی نہیں آئے. بہرحال بھائی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، میں تو نیک گمانی رکھوں گا، اپنی اپنی طلب کی بات ہے، اپنا فائدہ. اسی ارادے سے آیا تھا کہ ہم 10-15 منٹ نماز کی مشق کریں گے، سنت کے مطابق کیسے نماز ادا ہوتی ہے. اب کوئی تھا ہی نہیں تو ہم کیا کریں بھائی، کس سے باتیں کریں؟ ہم بات کریں گے جو کوئی کان ملے گا، جب کان ہی نہیں تو کیا ہوا میں باتیں کریں گے؟ جنات تو ہمارے قابو میں ہے بھی نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، اللہ دکھائے بھی نہیں، کیا ضرورت ہے دیکھنے کی، کوئی ثواب ملے گا ہم کو دیکھنے سے؟ تو میرے عزیزو، سنتوں کی بہت کمی ہے، تو سنت کے مطابق اپنی نماز کو بنانا ہے. دیکھو بھائی، الحمدللہ نماز تو پڑھی، ظاہر ہے مسجد میں آئے رہے ہیں، ماشاءاللہ سبھی نمازی ہوں گے، اللہ تعالیٰ پورے محلے کو نماز کا پابند کر دے، ہر مسلمان کو نماز کا پابند کر دے. لیکن آپ نے وضو بھی کیا، آپ نے اپنا وقت بھی فارغ کیا، آپ نے اپنی ضرورتوں کو بھی پیچھے کیا، آپ نے سردی گرمی کی مشکل بھی اٹھائی، آپ نے فاصلے کی بھی مشکل اٹھائی. مشقت تو ہے نماز میں تھوڑی بہت، لیکن مشقت یہ بھی یاد رکھنا کہ انہی لوگوں کو ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کمزور ہے، اور جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے وہ تو عاشقانہ والہانہ دوڑے دوڑے مسجد کو جاتے ہیں، ان کو نماز بالکل سہل ہوتی ہے، بلکہ مزیدار کیا کہیں کہ نماز کیا نعمت ہے، ہویا کہ ان کی جان ہے وہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جب آپ کو کوئی گھبراہٹ یا پریشانی ہوتی تو آپ کی راحت کا سامان ہی نماز ہوتا. فرماتے بلال، اذان دو، نماز پڑھیں، اپنی راحت کا سامان کریں. مگر آج ہمارے ساتھ معاملات دوسرے ہیں بھائی، ہم کہتے ہیں بھائی نماز کو پیچھے کرو، یہ کام ضروری ہے، یہ پریشانی ہے، اس کو ٹیلی فون، اس کو بلانا، اس کو واویلا کرنا، اس کو شکایت کرنا، لیکن اللہ کے حضور حاضری کرانے کوئی خیال نہیں. تعلق کی کمزوری ہے، اللہ سے تعلق کی کمزوری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور یہ تعلق بنتا ہی تعلق والوں سے ہے. جس کا تعلق اللہ والوں سے ہوگا اسی کو یہ دولت نصیب ہوگی، یاد رکھنا، بغیر اس کے راستہ طے نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو، تقوی اختیار کرو. فرمایا کہ اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے دو جز ہیں، دو، ایک تو ایمان، کہ ایمان کے بغیر کام ہی نہیں بنے گا کوئی. آپ لاکھ کمبل تقسیم کر دو، لاکھ آپ مکھن ڈبل روٹی مفت میں دے دو، کھانے کھلا دو فٹ پاتھ پہ بیٹھا کے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کا کوئی نیک عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، آخرت میں اس کا ایک ذرہ بھی نہیں ملے گا. بے ایمان کو، کافر کو، مشرق کو ایک ذرہ بھی اس کا بھلائی نہیں ملے گی، بلکہ عذاب ہی عذاب. لیکن ایمان والا جو ہے میرے دوستو، اس کی معمولی سے معمولی نیکی بھی بڑے بڑے انعامات دلاتی، بڑے بڑے انعامات دلائے گی انشاءاللہ. اگر یہ خدا نہ خاصتا اس کے کچھ گناہ بھی ہوں گے جو بخشے نہ جائیں گے، تو جہنم میں جائے گا اور اس کی سزا بھگت کے پھر ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے. ہاں، اللہ تعالیٰ کسی کے معمولی اجر کو بھی ضائع نہیں کریں گے. تو میرے دوستو، نماز کو سنت کے مطابق آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ مشقت گھر سے چل کر آنا، سردی گرمی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرنا، دھوپ میں آنا، کبھی ٹھنڈک میں آنا، کبھی نیند کو قربان کر کے آنا، پھر یہاں آ کے تھکے ہارے دن بھر کے کام کیے ہوئے آ رہے ہیں، مجھے تھکے بھی ہوتے ہیں، بعض لوگ نماز میں کھڑے ہو گئے، بیٹا یہ بائیں ہاتھ کی کوشش، جب منہ کھلے نا اول تو منہ بند رکھنا چاہیے، اور سنت یہ ہے کہ اگر کھلنے لگے تو پھر یہ بائیں الٹے ہاتھ والا کوشش منہ پہ رکھنا چاہیے. تو اتنی مشقت آپ نے کی، اور خدا نخواستہ، خدا نخواستہ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز بری طریقے سے پڑھی جاتی ہے، خدا تعالیٰ وہ چڑھتی نہیں آسمان تک، بلکہ اس کو میلے کچیلے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو ہم نے مشقت بھی کی، مجاہدہ بھی کیا، لیکن اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق، ان کی خوشنودی کے مطابق نماز نہ پڑھی، تو یہ کتنے بڑا نقصان. ہم سمجھ رہے ہیں بڑے نمازی، خدا نہ خاصتا، اللہ نہ کرے کہ وہاں اگر قبول نہ ہو پھر کہاں جائے. اس لیے ہم تھوڑی سی محنت اپنی نمازوں پہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. کتے ہیں یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، تو یہ چونکہ لوگوں کو کڑوی دوائیاں پلاتے رہتے ہیں، یہ کم سے کم منہ ہی ہو گیا، جیسے منہ میں ہر وقت کڑوی دوا. تو نماز پہ محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو دو کام تو ماشاءاللہ، شاباش، دو کام تو یہ کرنے ہیں کہ خائفون، دل میں یہ خیال رہے کہ ہم بڑے احکم الحاکمین کے سامنے پیشی ہو رہی ہے. ہماری پیشی ہوتی نا مقدمے، کورٹ میں آدمی کتنا گھبراتا، تین تین دن ایک ایک ہفتے پہلے سے دعائیں کراتا ہے کہ بھائی دعا کرنا, مقدمہ ہے کل کورٹ میں پیشی ہے, ایک ہفتے بعد پیشی ہے, ہوتی ہے نہیں, کیا مجسٹریٹ کے پاس جانا ہے, اتنا خوف ہوتا ہے, دعائیں کراتا ہے, دعائیں خود بھی کرتا ہے آدمی, اور 25 آدمیوں کو سفارش لگانے کے لیے ڈھونڈتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی جاننے والا مل جائے. تو احکم الحاکمین کے دربار میں ہماری حاضری ہو تو کیسی ہونی چاہیے, تھوڑا خوف تو ہونا چاہیے. تو خوف کیا, بس یہ اتنا استحضار کافی ہے کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں ہاتھ باہر. اور دوسرا کام کیا کہ ہم ساکن, جسم کو ساکن رکھنے کی کوشش کریں, ساکن رکھیں, ہلیں جلیں نہیں, جو کھجانا ہے یا سین کی کرنی ہے وہ نماز سے پہلے. یہ شیطان بھی عجیب چیز ہے نا, کہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہی فوراً ایک وساوس کا امبار لا کھڑا کرتا ہے, تجھے انڈا لینا ہے, ڈبل روٹی لینی ہے, تجھے فلاں کام ہے, تیری بیوی بیمار ہے, تیرے بچے بیمار ہیں, فلاں چیز نہیں مل رہی, سارے خیالات. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ حضرت بہت پریشان ہوں کئی دن سے, ایک قیمتی زیور یا کوئی مہنگی چیز یا سونا کا ڈلی ہے وہ میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں, لاکھ کوشش کر رہا ہوں یاد نہیں آ رہی. اچھا امام صاحب نے فرمایا کہ جا دو رکعت پڑھ اللہ سے مانگ, تیرا کام بن جائے. تو جا کر جیسے ہی نیت باندھی فوراً دھیان دلا دیا کہ دیکھ فلاں جگہ رکھی ہے, یعنی نماز میں حضوری نہ ہو سکے اس کی کسی طرح. امام صاحب بھی بڑے بڑے ماہر فن تھے, اللہ والوں کو خدا تعالیٰ شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کرتے ہیں اور ان کے خلاف تدبیر ہم کو عنایت فرماتے ہیں. میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا. شیخ کو کہہ رہے ہیں, ہمارے شیخ کے ہی اچھا رہی ہے, میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی. جب انسان گناہ کرتا ہے زمین پر فرشتے بھی روتے ہیں میرے دوستوں, فرشتے بھی روتے ہیں. بعض لوگ گناہ میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی رونا آ جائے. میری رسوائیوں پر آسمان رویا زمین روئی, میری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ, کسی اللہ والے سے تعلق کر لو وہ نقشہ بدل جائے گا, وہ ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے گی. بہت سی عزت اللہ رب العالمین کے دربار میں عزت. سب سے پہلے خدا, اگر انسان ذلیل ہوتا ہے تو ان کے دربار میں ذلیل ہوتا ہے, اس کے بعد سے مخلوق میں ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ذلت سے پناہ میں رکھتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص تقوا سے رہتا ہے اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو خدا تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو طلب فرماتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں دیکھو ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس بندے سے محبت کرو. کیا شان ہے اللہ والوں کی, اللہ کو راضی کر کے چلنے والوں کی, تقوا سے رہنے والوں کی کیا شان ہے کہ ان کے دربار میں متقی آدمی کا ذکر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو طلب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی ان سے محبت کرو. پھر وہ تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے, تم بھی ان سے محبت کرو. پھر وہ آسمان در آسمان, آسمان دنیا کے والوں کے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی محبت کرو. پھر وہ آسمان دنیا کے فرشتے مخلوق میں الہام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے اس بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. لہٰذا مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. اولیاء اللہ کو جا کے دیکھو, لوگ ان کی جوتیاں اٹھانا فخر سمجھتے ہیں, ان کے کسی معمولی سے کام آ جانے کے لیے ایسا دوڑتے ہیں کہ جان چلی جائے ہم کسی طرح ان کا کام کریں. ان کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہلے محبوبیت حاصل ہوتی ہے, پھر اس کے بعد مخلوق ان سے محبت کرنے لگتی ہے. اسی طرح سے جو انسان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے, توبہ نہیں کرتا, استغفار نہیں کرتا, ڈرتا نہیں ہے, خدا تعالیٰ کے آخر کار وہ ذلیل ہو جاتا ہے. اور جب وہ ذلیل اللہ کے دربار میں ہوتا ہے تو فرشتوں میں بھی ذلیل, پھر مخلوق میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں لیکن جب وہ جری ہو جاتا ہے پھر خدا تعالیٰ اس کو ہر جگہ ذلیل کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ کوئی بندہ کسی پتھر کی چٹان میں بہت ہی اخلاص کے ساتھ مخلوق سے چھپ کر کوئی عبادت کرتا ہے, اور ایسی چٹان جس میں نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی سوراخ ہے کہ کوئی دیکھ نہیں سکتا, کوئی سن نہیں سکتا, خدا تعالیٰ اس کو چمکا کے رہتے ہیں, اس کی عزت مخلوق میں کر کے رہتے ہیں. اسی طرح سے جو آدمی, یہ حدیث پاک کا جز نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر سبق کے اندر ایک اس کا عکس بھی ہوتا ہے, کہ جو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے, ذلت کے کام کرتا ہے, پھر خدا تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رہتے ہیں چاہے وہ چھپ کر کتنا گناہ کرے. تو اس لیے میرے دوستو عزت والا اصل کون ہے؟ جو اللہ کے دربار میں عزت والا ہے. تو ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں, میری مائیں بہنیں نماز کے لیے کھڑی ہوں, میری بچیاں نماز کے لیے کھڑی ہوں, تو ان کی مسجد بھی جائے نماز مصلح, وہ اس کو مثل مسجد سمجھے اور اس میں دانا پیر داخل کریں سنت کے مطابق. جیسے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کون سا پیر داخل کرنا سنت ہے؟ دانا پیر. تو اسی طرح سے عورتیں نماز پڑھیں تو وہ مصلے کو اپنی مسجد کی طرح سے سمجھیں, اس میں دانا پیر رکھیں, دعا بھی پڑھیں مسجد میں داخل ہونے کی. ہاں ہاں. اور بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہاں ہاں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہ دعا خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اپنی جائے نماز. یہ پوچھا ہوا مسئلہ ہے. اسی طرح سے باہر نکلیں تو بھی دعا پڑھ سکتی ہیں, ان کو بھی سنتوں کا ثواب سے محرومی نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ جو بھی ہم نماز پڑھیں ہم اسی استحضار سے پڑھیں گے کہ ہم احکم الحاکمین, بادشاہوں کا بادشاہ, بلکہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا اس کے سامنے کھڑے ہیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. نمبر دو یہ کہ نماز سے پہلے اس کا طریقہ اچھا یہ ہے کہ ابھی ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کہ ابھی تو پانچ منٹ ہے نماز, چلے جائیں گے. اب اچانک استنجا لگ گیا, اب استنجے کو بھی چلے گئے, پھر اس کے بعد اب وضو تو کرنا ہی ہے, بے وضو نماز ہو جائے گی بھائی؟ ہاں. ایک شخص جو ہے جلدی جلدی بھاگ رہا تھا نماز کے لیے, تو کسی نے اس کو ٹوکا, ظالم جماعت تو کھڑی ہے لیکن وضو تو کر لے. اس نے کہا وضو کرو تو جماعت نکل جائے گی. اتنا تو سب سمجھتے نا بھائی کہ وضو شرط ہے نماز کی. تو اچھا ابھی تو وقت ہے, پھر استنجا لگ گیا, آپ وضو کرنے بیٹھ گئے, اس کے بعد اب جو چلے تو دو تین رکعت تو ویسے ہی نکل گئی. نہیں, طریقہ یہ ہے کہ بھائی او ہو پانچ منٹ رہ گئے فوراً, ہاں نہیں پندرہ منٹ پہلے, پندرہ منٹ پہلے یا بیس منٹ پہلے, جس کی جیسی عادت ہو. بازے لوگ بیت الخلا جاتے ہیں تو آدھے گھنٹے سے پہلے نہیں نکلتے. اب اگر تمہیں آدھے گھنٹے کی عادت ہے بھائی, اور بعضے لوگوں کو سگریٹ کی اتنی عادت ہوتی ہے کہ بغیر سگریٹ کے ان کا نکلتا نہیں. اور ایسے لوگ جو باہر نکلتے ہیں نا مسجد کے بیت الخلا سے, اور بیچارہ دوسرا جو آدمی گھستا ہے اس میں, جو سگریٹ نہیں پیتا, جس کو سگریٹ کی عادت نہیں ہے, بس اس پہ جو گزرتی ہے وہی جانتا, اتنی بدبو ہوتی ہے, حتیٰ کہ اس کے مزلے نے بھی بہت گندی بدبو ہوتی ہے گندی. اللہ تعالیٰ اس مرض سے نجات عطا فرمائے. تو اپنی عادت کے مطابق حساب لگا لیں کہ بھائی ہمیں اتنی دیر لگتی ہے استنجا میں, وضو میں, تو اس کے مطابق ہم کوشش کریں کہ ہم پانچ منٹ پہلے مسجد پہنچیں. کیوں جی, ٹھیک ہے نا, پانچ منٹ پہلے, دس منٹ پہلے, جتنی آپ کی استعداد ہو, استطاعت ہو, جتنا آپ کا شوق اور غلبہ ہو, آپ جتنی دیر مسجد میں نماز کے انتظار میں رہیں گے سب کا سب نماز میں شمار. نماز کے بعد جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے سب نماز میں شمار ہو. کیا دینے کا کوئی ٹھکانا ہے ان کا؟ کتنے انعامات, نماز کے انعامات سے الحمدللہ میرا بیان بھی ہوا ہے, اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم اس کو دے سکتے ہیں. تو الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اپنے مرشد کی دعاؤں سے میں نے پورے کے پورے, یہ صرف نماز کا نہیں بلکہ نماز کے انتظار سے لے کے, یعنی نماز کا انتظار کا جو ثواب ہے وہاں سے لے کر مختلف مراحل کے ثواب اور انعامات بیان کیے ہیں. اس میں اذان کی دعا بھی آ گئی, اذان کا جواب بھی آ گیا, وضو کا طریقہ, وضو پر جو اجر و ثواب ہے, جو فوائد ہیں, جو ثمرات, سب بیان کیا الحمدللہ. اور بہت کم بیان کیے, کم کم, اتنے انعامات ہیں, اتنے انعامات ہیں نماز پر, وضو پر, تو کہاں احاطہ ہو سکتا ہے؟ احاطہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی اللہ کی توفیق سے تقریباً ایک گھنٹے اسی پر بیان ہوا کہ نماز کے اندر جو وضو ہے, اور نماز کا انتظار کرتا ہے انسان, پھر وضو کرتا ہے, اس کے ہر حدیث پاک کا کوشش کی ہے کہ منہ دھونے پر کیا ہے, ہاتھ دھونے پر کیا ہے, اور کون سی دعا پڑھنی ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, کتنا اجر و ثواب ہے. وضو کے بعد جو آدمی دعا پڑھتا ہے, کلمہ شہادت پڑھتا ہے, اس کا کیا اجر و ثواب ہے, کہ آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے. اس طرح سے تمام نماز ختم ہونے تک اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھے رہنے تک اللہ کے فضل سے بیان کیا. تو کہاں تک پہنچے تھے آپ؟ تو اپنے عادت کے مطابق تھوڑا پہلے آنے کی کوشش کریں، تو تبھی انسان کو اطمینان سے خیال ہوگا کہ میں کہاں آؤں، کس کے دربار میں میں آیا ہوں، ورنہ سوچنے کی فرصت ہی کہاں، دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ امام صاحب ابھی رکوع سے اٹھ گئے، پھر بھی انہوں نے اپنا زبردستی رکوع کر لیا اور کھڑے ہو گئے، سمجھا ہماری رکعت ہو گئی۔ جب امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب آپ رکوع میں نہیں جائیں، اب آپ آپ کی رکعت چلی گئی۔ ہاں رکوع میں آپ شامل ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی رکعت ہو گئی۔ تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جانا بھی نماز کے وقار کے مناتی ہے، دوڑ کر نہ جائیے، آپ کی رکعت نکلتی ہے نکل جائے۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ پانچ منٹ پہلے کیوں نہیں آتے مسجد میں؟ کبھی کبھی امام جو ہے وہ عام طور پہ طویل تلاوت کرتے ہیں، قرأت کرتے ہیں عشاء کے اندر، اور عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں سنت یہ ہے کہ سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک طوال مفصل، طوال مفصل عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں، اور ظہر اور عصر میں طوال اوسط مفصل، وہ ہے سورہ بروج سے لے کر سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل، یہ سورہ لم یکن سے لے کے سورہ ناس کا یہ سنت ہے امام کے لیے کہ ان صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھ لیا کرے۔ جو منفرد ہے یا حافظ نہیں ہے تو وہ کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے، لیکن ان میں سے پڑھے یہ سنت ہے۔ بہرحال تو ابھی بات کہاں تک پہنچی ہے، ابھی تو ایک گھنٹہ ہوا ہے، اور کتنا بیٹھ سکتے ہیں آپ حضرت؟ اس شرط پہ کہ آئندہ بھی آنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ یار یہاں تو بہت دیر لگ جاتی ہے آئندہ نہیں آنا، اگر ایسا ہے تو بھائی میں ابھی ختم کر دیتا ہوں۔ نہیں کیوں چلے جائیں، تم کو جانا ہے تم چلے جاؤ، یہاں سب شوق سے بیٹھے گئے۔ تو پہلے سے آ جائیں گے تو یہ آستین ٹھیک کرنا اور یہ چہرے کو خوش کرنا، اچھا وضو کے اندر ایک تو یہ بتا دیا کہ جماعت تیار ہے اور رکوع میں چلا گیا امام، دوڑ کر نہیں ہے، مناسب رفتار جو عام رفتار ہوتی ہے اس سے چل کر رکعت نکلتی ہے نکل جائے، یہ ایمان کے قوی ہونے کی علامت ہے۔ ہاں قوی ایمان کی علامت ہے، وقار کے ساتھ حاضری دیں، وقار کے ساتھ اللہ کے دربار ہے، تو دوڑ کر نہیں آنا ہے۔ دوسرے یہ کہ آج کل چکنے فرش ہوتے ہیں ماربل ماربل، تو اس لیے اپنے ساتھ ایک رومال کوشش کریں، چھوٹا رومال وہ اپنی جیب میں رکھ لیں۔ تو وضو کے بعد پانی کو پوچھنا بھی سنت ہے اور نہیں پوچھنا بھی سنت ہے، دونوں چیزیں سنت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک پوچھا بھی ہے اور نہیں بھی پوچھا، تو جب آپ نہ پوچھیں تو نہ پوچھنے والی سنت کی نیت کر لیں، اور جب پوچھیں تو پوچھنے والی سنت، محرومی کوئی نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ سکھنے فرش پہ وضو کا پانی ٹپکتا ہے، ایک تو وضو کا پانی مسجد میں ٹپکنا یہ بھی خلاف ادب ہے، مسجد کے ادب کے خلاف، کیونکہ یہ پانی جب گرتا ہے نا وضو کا تو اس سے ہمارے گناہ جڑتے ہیں، گناہ جڑتے ہیں، تو یہ مسجد کے خلاف ادب ہے کہ یہاں وضو کا پانی ٹپکے۔ دوسرے اس میں یہ نقصان ہے کہ فرش چکنے ہیں، ماربل کے فرش ہے، کوئی آدمی ذرا سا بےچارہ بوڑا ذرا پیر غلط رکھ گیا پھسل کے گر پڑے گا، پانی ٹپکا ہوا، اور مومن کو اذیت سے بچانا چاہیے۔ تو اس لیے اچھا یہ ہے کہ ہم کوئی رومال اپنی جیب میں رکھیں، یا بعض لوگ اپنے کندھے پہ رومال ڈالے، کندھے پہ کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا بھی ہے، کندھے پہ رومال ڈالنا کوئی سنت نہیں ہے، ضرورت کے درجے میں آدمی رکھتا ہے اپنے ساتھ کے، جو اس سے اس کو بچھا کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے جھاڑ لیتا ہے یا اس پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے، تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے کندھے پہ رومال ڈالے رہنا۔ تو بہرحال میں تو چھوٹا رومال رکھتا ہوں، چھوٹے رومال سے ہم اس کو پوچھ لیں اچھی طرح سے تاکہ پانی ٹپکے نہیں۔ تو دوڑ کر نہ آئیں بلکہ اطمینان سے چل کے آئیں گے، جو رفتار مناسب رفتار ہوتی ہے اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ دوڑ کے آئیں گے سانس کھلنے لگے گا، اب نماز کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی نماز کے وقار کے پھر خلاف بے ادبی ہو گئی، تو اطمینان۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ پانچ منٹ دس منٹ پہلے آپ آ جائیں، تو یہ ہے سکون سے نماز ادا کریں، ہل جل کے نہ کریں، اور اپنے کہیں خارش ہو رہی ہے مچھر کاٹ رہا ہے تو تقوی یہ ہے اور خوشبو یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے دیں، صبر برداشت سے کام لیں۔ کھجلی ہو رہی ہے تھوڑی, یہ شیطان کو بھی جو ہے نا چل ہوتی ہے, تو اس طرح سے وہ دیکھے گا کہ بھائی یہ تو خاطر میں نہیں لاتا تو بھاگ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ بات ہے. اچھا بعضے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دل میں وساوس بہت آتے ہیں, جیسے ہی نیت باندھی خیالات کی ایک بھرمار ہو گئی تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایک لاکھ خیالات بھی آ جائیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے, آپ لے کر نہ آئے خیالات. جیسا کہ ایک جگہ جماعت ہو رہی تھی تو امام صاحب کو بھول پڑ گئی کہ تین رکعتیں ہوئی ہیں یا چار رکعتیں ہوئی ہیں, بھول پڑ جاتی ہے انسان. اس سے بھی بعض لوگ بڑے بدگمان ہو جاتے ہیں, ارے امام انسان نہیں کیا, بھول نہیں سکتے. بڑے لوگ باتیں بناتے ہیں, ہماری مسجد تو ماشاءاللہ بہت طویل ہے نا, وہاں تو وہاں سے کونے سے لوگ چلائیں گے اگر امام سے کوئی بھول ہو گئی تو وہاں سے چلائیں گے لوگ, جو قریب کھڑے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں بولتے, ارے تو کیوں نہیں وہاں کھڑا ہو گیا. قریب والوں کو وہ تو بےچارے اور اچھے ہوئے جلدی آ گئے نماز کو, اب ان کو کوئی فرق, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی فرق دیا کہ اگر بھول گیا امام تو اس کے پیچھے سے ایک لگا دینا. ارے بھائی نہیں, آپ کیوں نہیں کھڑے ہو گئے وہاں, اور امام انسان ہے تو اسے بھول ہو گئی کیا ہو گیا. آپ کو یاد ہے نا, آپ سبحان اللہ کہہ دو نماز میں, اگر یقین ہو کہ امام نے غلطی کر دی ہے, شک نہیں ہو یقین ہو تو آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے, اللہ اکبر نہ کہیے سبحان اللہ کہہ دیجئے, اس سے امام ہوشیار ہو جائے گا. یہ طریقہ تو ہے, وہاں سے چلا رہے ہیں مسجد کے ادب کے خلاف, آواز بلند کرنا مسجد میں, زور زور سے باتیں کرنا یہ ادب کے خلاف, تو وہاں سے چلاتے ہیں. تو ایسے ہی جماعت میں امام سے بھول ہو گئی کہ تین رکعت پڑھی ہیں یا چار رکعت پڑھی, تو سب لوگ مختلف باتیں کرنے لگے. ایک شخص نے کہا, ارے بھائی وہ ٹھہر جاؤں, امام صاحب نے تین ہی رکعتیں پڑھی. ارے بھائی تم کو کیسے یقین ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری چار دکانیں ہیں, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں, ابھی چوتھی دکان کا حساب باقی ہے. تو خود سے خیالات نہیں لائیں, خود سے مشغول نہ ہوں. خیالات آتے ہیں, آپ کو جیسے ہی خیال آیا کہ میں تو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں, پھر فوراً اپنے دل کو پکڑ کے اللہ کے حضور حاضر. یہ نماز کے خشوع کے لیے, خضوع کے لیے کافی, کیونکہ دل بندے کے اختیار میں اللہ نے دیا نہیں, دل بندے کے اختیار میں نہیں. اس میں خیالات کو آنے سے کوئی انسان روک نہیں سکتا, بس اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر توجہ نہ دیں, اس میں مشغول نہ ہو, خود سے مشغول نہ کریں خیالات میں. بس ہر وقت جیسے ہی دیکھا کہ دل بھاگ رہا ہے فوراً پھر اللہ, ارے بھائی ہم تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, بس یہ کافی ہے, انشاءاللہ آپ کی نماز مقبول ہوگی اللہ نے کہا. اور یہ بات کہ سنتوں کے مطابق نماز ہو, سنت کے مطابق وضو ہو, سنت کے مطابق. وضو کی سنتیں ہمارے پاس کتاب ہوتی ہے یہاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں دکھا دیجیے. اس کتاب سے ہم اپنے وضو کو, اپنی نماز کو اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو محاسبہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی دیکھو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اتنی مشقت کی, چل کے آئے, ٹھنڈے گرم سب برداشت کیا, نماز پڑھی, لیکن آپ کو اس کی مثلا سمجھو کہ چارہ نہ ملا, اور اسی نماز کو آپ نے تھوڑا دھیان کر لیا, تو سنت کے مطابق کر لیا, تو آپ کی نماز کی کروڑ درجے قیمت بڑھ گئی. کوئی حساب نہیں ہے سنت کا میرے دوستو, کوئی حساب نہیں ہے. ایک ایک سنت کا ایسا نور قیامت کے دن ظاہر ہوگا خدا کی قسم کہ ہم لوگ افسوس کریں گے, کاش ہمارا ہر لمحہ عین سنت کے مطابق گزرتا ہے. اس قدر ایک ایک سنت کا وہاں درجہ ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, ہر کام کو ہم سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اور اس میں آپ کا نہ کوئی خرچہ ہوگا, مطمئن رہیے. خرچ سے آدمی بہت گھبراتا ہے, خرچ نہیں ہوگا آپ کا, مشقت بھی نہیں ہوگی, کوئی مشقت نہیں, ایکسٹرا نہیں محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ آپ کو. وہی بات ہوگی, تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے, تو اپنی زندگی کو ہم سنت کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ. ہر عمل کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم سنت کے مطابق کریں, تو اسی طرح سے وضو کی سنتیں ہم اس میں سیکھیں گے, اسی طرح سے اپنی نماز کو ہم سنت کے مطابق بنائیں گے. خالی پڑھنا نہیں ہے کتاب کو, بلکہ اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے یہ سب مستند باتیں ہیں. کوئی آدمی ہمیں اختلاف, اس میں اختلافی مسئلے ہیں ہی نہیں, وہ ٹانگیں چیر کے کرنا یا ایسے کرنا اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کہاں ہاتھ باندھنا ہے, بس بس اہل احناف کے نزدیک جو سنت طریقہ ہے وہ بتایا گیا ہے. اگر آپ کو آپ کسی اور چیز کو سنت سمجھتے ہیں جو کتاب سے ثابت ہو تو آپ بے شک وہ کر لیجیے گا, لیکن یہ بالکل صحیح سنت کے مطابق بخاری شریف اور مختلف صحائے سنت کے حوالے بھی لکھے ہوئے ہیں کتاب میں. آپ اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے وضو کو اپنی نمازوں کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. مثلا قیام کی سنتیں ہیں, جب تکبیر تحریمہ کہیں گے, تکبیر تحریمہ وہ ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر کے نام. امام کو بھی چاہیے کہ نماز کو سنت کے مطابق ادا کرے, اور طریقہ جو بتایا گیا ہے بزرگوں نے, مثلاً ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کہے اللہ اکبر اور مقتدی نے کیا اللہ اکبر, ابھی امام کی اللہ ختم نہیں ہوئی, اس نے نیت باندھ لی, اس کی نماز نہیں ہوگی, اقتدا صحیح نہیں ہوگی. تو امام کو بھی چاہیے کہ مختصر کہے اللہ اکبر, کافی ہے, کیا ضرورت ہے اس کو لمبا کرنے کی. تو اگر اس نے امام کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ باندھ لیا تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہو. تو تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے کہ دونوں ہتھیلیوں کا رخ جو ہے قبلے کی طرف. اب یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک کونی اس کو ماری ایک کونی اس کو ماری, جہاں تک وہ ہو اس طرح سے قبلے کی طرف رخ ہو, انگلیاں جو ہے نہ زیادہ کھلی ہوئی ہوں نہ زیادہ بند ہو, مناسب طریقے سے کھلی ہوئی ہوں. اور پھر نیت کیسے باندھیں گے, یہ دیکھیے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ دیں, اور یہ انگلیاں تین کلائی کے اوپر رکھ دیں, اور یہ جو چنگلیاں اور یہ انگوٹا ہے اس کو اس سے ہلکا بنائیں. کوئی مشکل بات ہے اس میں بھائی؟ ذرا سا دھیان کرنے کی بات ہے, آپ نے جو ہاتھ باندھے سنت کے مطابق ہوگا. ہر سنت پر اللہ کو پیار آتا ہے, یہ میرے محبوب کی نقل کر رہا ہے, اور محبوب کی ادائیں ایسی محبوب ہیں اللہ کو کہ جو ان کی نقل کرتا ہے وہ بھی ان کا محبوب ہو جاتا ہے. تو ہاتھ اس طرح باندھیں گے, یہ تین انگلیاں کلائی پر اور یہ انگوٹا اور چنگلیاں اس طرح سے اس کا حلقہ بنا لیں گے. اور پھر اب جہاں پر ہاتھ پہنچ جائیں آپ کے, وہ ناف کے نیچے ہی ہوگا اور وہی سنت طریقہ ہوگا آپ نے سنت کے مطابق. اچھا بعض لوگ ایسے کرتے ہیں, یہ طریقہ خلاف سنت, اس لیے ایسے یہ ہاتھ اندر ہو اس طرح سے ہاتھ باندھیں, اور پھر جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو یہ ناف کے نیچے اپنی جگہ پر آ جائے گا جو سنت طریقہ ہے, ٹھیک ہے. اور سینہ نکال کے کھڑے نہیں ہوں گے. اور تکبیر تحریمہ کہتے وقت بعض لوگ وہ نظر کہاں پہنچ جاتی ہے, اس طریقہ سے سر کو سیدھا رکھتا ہے اور نہ ہی یوں کرنا ہے, سر جھکانا بھی مکروہ ہے. تو سیدھا سر سامنے, جیسے آدمی سامنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا, سر اس طرح سیدھا رکھنا ہے اور نظر کہاں ہونی سجدے, سجدے کی جگہ یہ اللہ اکبر اس طرح, ٹھیک ہے. اس طرح سے پوری نماز کو ہم سنت کے مطابق اپنا محاسبہ کریں گے کہ بھائی کہیں ہمارا ہاتھ لٹک تو نہیں رہا نیچے, تو بار بار اس کو ٹھیک کر لیں, پھر عادت بن جائے گی. اسی طرح سے جو ہے رکوع میں جائیں گے تو کس طرح جانا ہے, سجدے میں جائیں گے کس طرح جانا ہے. اب ڈیڑھ گھنٹہ ہو سوا گھنٹہ ہو گیا تو بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ ہم اپنی نماز کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ دل میں استحضار ہو کے ہم اللہ کے سامنے کھڑے, اور دوسری بات سکون, ہلنا جلنا نہیں ہے, خارش نہیں کرنا اور آنسی نے ٹھیک کرنا اور یہ کپڑے ٹھیک کرنا نہیں ہے یہ کام. تو تیسری چیز کہ ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق ہو, انشاءاللہ ہماری نماز قیمتی بن جائے گی, اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی, قابل قبول ہو جائے گی. اگرچہ اس میں بہت غلطیاں اور کوتاہیاں اور خطائیں اور غفلتیں ہوں گی, لیکن چونکہ نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی, محبوب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء کی نقل ہوگی, ظاہر اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا ہوگا. جیسے آپ نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو, اس نمونے کے مطابق ہمارا نمونہ ہو جائے گا, باقی کام وہ خود بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ, یہ زبانی تو نہیں ہے, دل سے کوشش کرنا اور پھر اس کے انعامات کی خود دیکھ لینا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب کیا بات رہ گئی نہیں, یہ دیکھو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے گھر پہ اشعار کا انتظام کریں اور یہ اعلان کر دیں کہ جن حضرات کو اشعار سننے وہاں آ جائیں, پھر دیکھیں گے آپ کے کتنے لوگ آتے ہیں. بھئی کام کاج والے لوگ ہیں, صبح پھر کام پہ جانا ہے, تو یہ بھی تو لحاظ رکھنا چاہیے. انشاءاللہ پھر ہماری حاضری ہوگی, پھر جمعے, ہر جمعے کو ان کے یہاں جو یہ صاحب بول رہے ہیں نا بڑھ بڑھ کے, ان کے یہاں ہماری حاضری ہر جمعے کو ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ حضرت تشریف لائیں, انشاءاللہ اشعار بھی سنیں گے سنائیں گے. اور جی تو پوری نماز اگر میں سکھاؤں گا اس وقت تو رات کے 2 بج جائیں گے نا بابا. اچھا کہہ رہے ہیں صرف رکوع کا بتا دیں, یعنی اس کے بعد ان کو سجدہ نہیں کرنا, رکوع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام کر دیا, یہ مطلب ہے؟ تو بھائی سیکھو تو پوری نماز سیکھنی ہے نا. خیر جب قیام ہو تو بھائی بتا دیا ہاتھ اچھے طریقے سے باندھنا, جسم کو ہلکا سا اگر کندھوں میں جھکاؤ آ جائے تو اچھا ہے, لیکن ایسے یوں کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. مناسب طریقے سے کھڑے ہو اور سر کو جو ہے ہلکا سا جھکا سکتے ہیں, اور نظر جو ہے سجدے کی جگہ جہاں پیشانی رکھی جاتی ہے قیام کی, یہ سننا چاہیے. اور اس کے بعد رکو میں جانے کا یہ کہہ رہے ہیں کہ رکو میں جانے تک کا بتا دیں, باقی ہم سلام خود ہی پھیر لیں گے. تو رکو میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب رکو میں جائیں گے تو یہ پانچوں انگلیاں کھول کے رکھ کر گھٹنے کو جیسے پکڑ دیں مضبوطی, جس کو جتنی طاقت ہو, سختی نہیں ہے دین میں, دین میں سختی نہیں ہے, کوئی آدمی کمزور ہے ضعیف ہے. اور ایک بات اور خاص طور سے بتا دوں, بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے دوسروں کا عیب دیکھنے کی. ہاں نماز میں بھی عیب دیکھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں اپنی عیبوں کے سامنے والے پہ نظر ہے, اس نے پیر ٹھیک نہیں رکھا ہے, یہ نہیں رکھا, خود کی خبر نہیں, اور دوسرے کا درد ان کو زیادہ ہے. ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ احمق. کہ اپنے عیبوں کی اس کو خبر نہیں, ظالم دوسروں کے عیب دیکھ رہا ہے. اب کوئی آدمی ضعیف ہے کمزور ہے, جیسے میں نماز پڑھتا ہوں میرے پنجے میں تکلیف ہے, یہاں آپریشن ہو چکا تھا بہت پہلے, اب میرا پنجہ موڑ نہیں سکتا, تو میں اس کو پیچھے کی طرف رکھتا ہوں. اب کوئی کہے گا صاحب باتیں تو سنت کے مطابق کہتے ہیں اور خود جو ہے عمل کر دے, کوئی کہتا ہے یہ شیطان بدگمانیاں ڈال سکتا. بھائی صاحب ابھی چلنے والے ہیں انشاءاللہ, بیچارے صبح سے میرے ساتھ ہیں اور پھر یہ بھی اور بیچارے ساتھ لگے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو کیا کہہ رہا ہوں, تو اس لیے دوسروں کا عیب نہیں دیکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے, اپنا عیب دیکھو, اپنا عیب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جس کو اپنے عیبوں کو دیکھنے سے فرصت نہیں, جو دوسرے کے عیب کو دیکھے اسے اپنے عیبوں کو دیکھنے سے فرصت نہیں, مبارک ہے وہ. جو دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ کتنا کتنا ظالم. تو میرے دوستوں, کوئی آدمی کسی مجبوری سے کچھ کر رہا ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہے, کوئی مجبوری ہے, معذوری ہے, بڑھاپا ہے, دوسروں کا عیب نہیں دیکھنا کہ یہ کیا کر, اپنا عیب دیکھنا ہے, ہم نے اپنی نماز کو درست کرنا ہے. تو بھائی رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہنا تو سب جانتے ہیں, سنت ہے. اب آپ جھک گئے تو یہ جو پنڈلیاں ہیں نا, پنڈلیاں یہ پیر سے لے کر گھٹنے تک, اس کو بالکل زاویہ قائمہ سنت یہ ہے, یہ بالکل سیدھی رہے پنڈلیاں ہماری. اس کے بعد ہم نے اپنی کمر کو بچھانا ہے سیدھی, کمر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو سیدھا کرتے ہیں آرام کے ساتھ. سختی تکلیف نہیں ہے دین میں, مگر یہ بھی نہ ہو کہ سستی اور غفلت ہو کہ کمر ٹیڑھی جیسی تیسی ہو جائے, سیدھی کمر رکھنا ہے, سر اور سرین کو برابر پلین, یہ طریقہ ہے کہ پنڈلیاں سیدھی رہیں, اور پھر اس کے بعد جھکے تو کمر جہاں تک ہو سکے کمر اور سر کو برابر کر. ٹھیک ہے بھائی, یہ ہے. اور بھی کوئی ہے؟ ہاں نظر ہوگی پنجوں میں. اب رکوع میں نظر کہاں ہوگی ہماری؟ پنجوں میں, سامنے والے کی پتلون پہ نہیں ہوگی کہ اس کے ٹکنے ڈکے ہوئے ہیں, اس کے اس کی یہ ہو رہا ہے, اس کو یہ ہو رہا ہے, اپنے پنجوں میں نظر. یہ رکوع کی سنت ہے, اور گھٹنے کو ایسے پکڑنا. اور کیا ہے دکھائیے تو سنتوں کی کتاب. اکیاون سنتیں ہیں نماز میں, اکیاون. لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے, الحمدللہ ہمارے مسلمان گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے ہوئے ہیں, بچپن سے ہماری تربیت تقریباً ایسی ہوئی ہے, تھوڑا سا دھیان کر لیں گے سب کی سنت, ساری سنتیں انشاءاللہ عمل ہو جائے گی. نکالیے تو اس میں نماز کی سنتیں کیا گئی نہ کہتے ہیں. آٹھ سنتیں ہیں رکوع میں, ایک تو رکوع کی تکبیر کہنا اللہ اکبر, دو تو سب کرتے ہیں, مفت میں آ گئی نا سنت. رکو میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کا پکڑنا یہ بتا دیا، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، یہ تیسری سنت ہو گئی. میں نے تو ایک ہی کر کے بتائی نا آپ کو، مگر یہ دو سنتیں ہو گئی. پیٹھ کو بچھا دینا جو بھی بتایا ہے، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا، سر اور سرین کو برابر رکھنا، رکوع میں تین بار سبحان ربی العظیم کا بھی پڑھتے ہیں، سنت متخذ ہو گئی. رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، یہ سنت ہے، با آواز بلند کہنا. اور مقتدی کو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد دونوں طرح سے ہے روایت میں، اور بھی ہے. تو منفرد کو دونوں آہستہ کہنا ہے، یعنی جو نماز پڑھ رہا ہے پیچھے امام کے، تو وہ دونوں باتیں کہے گا، سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا. نہیں، مقتدی کو ربنا ولک الحمد کہنا ہے، امام کو دونوں کہنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، ہے نا. منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، ہاں امام، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ امام جو ہے وہ تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا ولک الحمد بھی کہے گا، ٹھیک ہے نا. امام کہے گا ربنا ولک الحمد، اور جو منفرد پڑھ رہا ہے وہ بھی دونوں کہے گا، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. جو مقتدی ہے وہ صرف ربنا ولک الحمد کہے گا. اب ٹھیک ہو گیا نا؟ کچھ شک ہے آپ کو؟ ہاں، پھر ذرا زور سے فرض لانا چاہیے نا، مجھے شبہ میں کیوں ڈال رہے ہیں. تو یہ سنتیں ہمارے یہاں سب کیا ہیں؟ اس میں کوئی آٹھ سنتیں ہو گئی صرف رکوع. جب نماز میں 51 سنتیں ہم ادا کریں گے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی نا، قیمت بڑھ جائے گی نا. تو تھوڑا سا دھیان کرنا ہے کہ ہمارا عمل الحمدللہ تقریباً سنت کے مطابق ہے، تھوڑا سا اس کو اور دھیان دے کر ہم اور قیمتی بنا لیں اپنی نماز. ہاں بھائی، آپ سجدے پہ چلے جائیں گے؟ نہیں، اب یہ آپ کتاب سے انشاءاللہ تعالی خود دیکھیے گا. اللہ تعالی مجھے زندگی دے، پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہو، اور پھر انشاءاللہ تعالی یہ سب چیزیں باقی جو سنتیں ہیں ان کی پھر میں ایک دفعہ تکرار کر لوں، تاکہ مجھے بھی توفیق ہو، مضبوطی آ جائے، اور ہم سب کو توفیق ہو جائے. اور بھائی، کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق کرنا، ہم نے تو دیکھ لیا، مشاہدہ بھی ہو گیا، قرآن پاک میں بھی ہے کونوا صادقین. ہاں وہاں بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو تقویٰ کیا، تو فرمایا اللہ کی دوستی کے لیے دو کام کرنا ضروری ہے، ایک تو ایمان، الحمدللہ مسلمان ہے، یہ مفت میں ہم کے دولت ملی ہے، دوسرا کام رہ گیا تقویٰ. تقویٰ اختیار کر لو، اللہ کی دوستی پکی. تقویٰ کیا ہے؟ گناہ سے بچ، گناہ سے بچ جاؤ، اللہ کے دوست ہو جاؤ، سارے دونوں جہان کے انعامات لے لو، دونوں جہان کے انعامات لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص بہت عبادت کرتا ہے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ تقویٰ سے تقویٰ کا بہت اہتمام کرتا ہے، گناہ کے معاملے میں اس نے شبہ سے بھی بچتا ہے، شک سے بھی بچتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تقویٰ کی عبادت کا نفلی عبادت سے کوئی برابری نہیں ہے. سمجھ گئے میری بات؟ کہ تقوی ایسی اعلیٰ عبادت ہے کہ نفلی عبادت اس کے آگے وہ بات نہیں ہے، اس کی جو تقوی میں. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت گزاری کیا ہے؟ گناہ مت کرنا، گناہ سے بچنا. تو اس میں بھائی آنکھ کی حفاظت، نظر کی حفاظت، نہ محرم عورتوں سے، اور ایسے لڑکے جن کی ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، یا داڑھی آ بھی گئی ہے، بازے چہروں میں کشش باقی رہتی ہے، کشش باقی رہے. دیکھو امام صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور یہ کوئی میں انوکھی بات نہیں کر رہا، جو تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتا ہے اس بات کو سمجھ جائے کہ پوری دنیا کے اندر یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے، لڑکوں کے ساتھ لڑکوں کی بدماشی، بدفعلی. کوئی ملک، کوئی شہر اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ آپ غلط ہیں، ہمارے یہاں یہ مرض نہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا پوری دنیا. تو اس لیے بھائی ہمارے شہر میں رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حکم بھی شریعت کا ہمیں واضح کیا، کیونکہ مجدد تھے نا، مجدد کوئی چیز ایجاد نہیں کرتا. حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت کے حکم سے بات بیان کر رہا تھا، تو حضرت بہت خوش ہوئے اس بات سے کہ میں نے کہا کہ مجدد ایجاد نہیں کرتا دین میں، جیسے کہ آج کل ایجادیں ہو رہی ہیں، یہ گھروں کے اندر جو ہے وہ کیا کیا گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کیبل لگے ہوئے ہیں، ساتھ میں میلاد بھی ہو رہا ہے، عشق رسول کے دعوے بھی ہو رہے ہیں، گانے بجانے بھی ہو رہے ہیں، شادیوں کے اندر رسومات بھی ہو رہی ہیں، بدعتیں بھی ہو رہی ہیں دبا کے، اور عشق رسول کے دعوے بھی ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حوض کوثر پہ بعض لوگ آنے کی کوشش کریں گے, فرشتے ان کو دھکے دے رہے ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں آپ فرمائیں گے کہ ان کو کیوں آنے سے روکتے ہو؟ فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی. پھر آپ فرمائیں گے دور کرو. اتنی خطرناک چیز ہے بدعتوں کو اختیار کرنا, رسومات کو اختیار کرنا, خلاف سنت کام کرنا. تو میرے عزیزو اور دوستو, کیا کہہ رہا تھا آخری بات؟ یہ نظر کی حفاظت, نظر کی حفاظت. تو نظر کی حفاظت حاضر جو ہے یہ کرنی ہے. نامحرم عورتیں چاہے وہ گھر میں ہوں اور چاہے وہ بازار میں ہوں, گھر میں بھی نامحرم نامحرم ہے, بازار میں بھی نامحرم ہے, تو اس سے بھی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. اور اس حکم پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ نے حلاوت ایمانی کا وعدہ کیا, ہم اس کو حلاوت ایمانی دیں گے جو ہمارے خوف سے اپنی نظر کی حفاظت کرے گا. تو نظر کی حفاظت کی کوشش پوری کریں گے انشاءاللہ. کسی سے ڈرنا نہیں, خواتین کو آواز جا رہی ہوگی انشاءاللہ, شرعی پردے کے اندر کسی سے نہیں ڈرنا, نہ خالو سے ڈرنا ہے. خالو بروزن بالو, بالو بالو چھاپا مار دیتا ہے. ہاں بالو سے بھی پردہ ہے, نہیں خالو سے, بالو سے پردہ نہیں, جانور سے عورتوں کو کوئی پردہ نہیں, تو خالو سے پردہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کے مردوں کے لیے چتی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے, اور بھابھی سے سخت پردہ ہے. سخت اسی طرح سے عورتوں کے لیے جیٹھ اور دیور سے سخت پردہ ہے. اس پردے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم سے پوچھ لیں, انشاءاللہ بتا دیں گے. شریعت میں طریقے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے, گھر چھوٹا ہے تو شریعت پہ کیسے عمل کیا جائے. بس آپ کی طلب ہونی چاہیے, آپ کی نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں کام کرنا ہے, وہ آسان فرما دیتے ہیں. جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشوار ہی آ رہی ہے. اگر ذہن بنا لے ہم کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے, اور جو یقین ہو جائے ہمیں کہ ہمارا فائدہ صرف اور صرف اسی راستے میں ہے, باقی تمام غیروں کا راستہ کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف جاتا ہے. تو انشاءاللہ سب آسان ہو جائے گا. دل بنانے کی بات ہے, ذہن بنانے کی بات ہے. تو شرعی پردہ ہو گھروں کے اندر, اور ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں کسی سے نہ ڈریں, نقاب لگائیں, شرعی پردہ کریں. جو شرعی پردہ نہیں کرتی عورت, اس کی اس میں حیا نہیں ہے, وہ اپنی غیرت کا جنازہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرم و غیرت عطا فرمائے. اور ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں, بس آخری بات وہ یہ کہ بھائی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیا نیا صحبت میں آتا ہے, نئے نئے جو ابھی ابھی واقف ہوتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات تو ٹھیک ہے, دین میں چلنا چاہیے, ابھی ابھی دل بدلا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اب یہ کیا کرتا ہے کہ گھر جا کے ڈنڈا چلانا شروع کر دیتا ہے. نئے لوگوں میں یہ بہت ہوتا ہے, پرانے میں بھی ہوتا ہے, جو اسلام نہیں کراتے ان کو بھی مرض. اب ڈنڈے بازی شروع ہو جاتی ہے, اولاد کی پٹائی, بیوی پہ سب, یہ طریقہ دین کا نہیں. اگر آپ کو شریعت کا حکم معلوم ہو گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی دین پر چلوں, میری اولاد بھی, میرے گھر والے بھی دین پر چلیں, تو کیا کرنا ہے؟ نرمی اور محبت سے ان کو سمجھانا ہے, اس کے طریقہ پوچھنا ہے. کسی شیخ کو اپنا شیخ بنانا ہے کسی اللہ والے کو یا کسی اللہ والے کے غلام کو, اور اس سے پوچھنا ہے کہ بزرگوں نے کیا طریقہ سکھلایا ہے, اس زمانے میں اولاد کی تربیت کیسی کرنی ہے, اس زمانے میں بیوی کو کیسے سمجھانا ہے, اس زمانے میں ہم کیسے اپنے رشتہ داروں سے معاملہ کریں. لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے, سختی نہیں کرنی ہے, ڈنڈا نہیں چلانا ہے, محبت سے کام کرنا ہے. سمجھ آ گئی بات؟ بس واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. اللهم اغفر خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه العين وما تخفي الصدور الى العالمين جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما اس میں کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے گناہ ہوں بڑے ہوں جان کر کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں علانیہ کیے ہوں چھپا کر کیے ہوں اے اللہ سب کو تو جانتا ہے ہم سے زیادہ ہمارے حالت کو آپ جانتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے اور آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ایسا جذبہ ایسا ایمان ہم کو عطا فرما کہ ہم جان دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں اے اللہ آپ کا سودا بہت مہنگا سودا ہے بہت بڑا سودا ہے ہم اس کی قیمت بہت کم لگاتے ہیں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے اپنی عظمت اور اپنی خشیت اور اپنی محبت اور ایسا خوف نصیب فرما دے کہ ہم ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں اور اگر خطا ہو جائے تو میرے اللہ شیطان مردود ہمیں مایوس کرتا ہے اے اللہ اگر خطا ہو جائے ہم مایوس نہ ہوں آپ کے در پر ہم اپنا سر رکھ دیں اور اس در پر آنسو اس در کو آنسوؤں سے تر کر دیں اور معافی مانگ کر اے اللہ ہم پھر آپ کے محبوب بن جائیں اے اللہ ہمیں توفیق توبہ عطا فرما دے صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ہماری توبہ کو قبول بھی فرما اور اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق ہم سب کو عطا فرما ہم سب کو جذب فرما ہماری اولادوں کو جذب فرما ہر مسلمان مسلمہ کو جذب فرما اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے اے اللہ ہمارے دونوں جہان بنا دے دنیا کی بھی مشکلات و مسائل کو حل فرما دے اور اللہ آسانیاں عطا فرما دے روزی میں ہماری برکتیں عطا فرما دے آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دے اور اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما جن کو تنگی ہے اس کو بدل دے فراخی سے مصیبتوں کو بدل دے عافیت سے غموں کو بدل دے خوشی سے اے اللہ خوشی کے خالق ہم تو آپ کو خوش نہ کر سکے اے کریم مالک آپ ہی ہم کو اپنے قابل بنا کر خوش ہو جائیے ہم سے ہم کو آپ سے خوش کر دیجئے اور آپ ہم سے خوش ہو جائیے آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم کو اپنا بنا لیجئے اللہم کلنا وجعلنا لک اللہم کلنا وجعلنا لک اللہم کلنا وجعلنا لک الہ العالمین جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے بچیاں بیٹھی ہیں لڑکے انتظار میں ہیں اے اللہ اپنے فضل سے ان کو نیک صالح اور محبت والے رشتے اور ایک دوسرے کی حقوق کی رعایت کرنے والے اور خدا خوفی والے رشتے عطا فرما الہ العالمین جن کے رشتے ہو گئے آپس میں نہ اتفاقی ہے نہ چاہتی ہے اے اللہ ان کے جھگڑوں کو دور فرما ان کے جھگڑوں کو پیار محبت اور اتفاق سے تبدیل فرما اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما جن کے اولاد ہیں ان کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا بڑوں کا ادب کرنے والا بنا بڑوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور اے اللہ بڑوں کو بھی اپنی اولاد پر اور چھوٹوں پر رحمت اور شفقت کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین میرے مرشدین کو جزائے جلیل عطا فرما اور درجات قرب سے انتہا عطا فرما اور میرے موجودہ مرشد شیخ العلماء شیخ الحدیث ترجمان اکابر حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کو خوب خوب صحت عطا فرما آپ کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما اہل دولت قضا کو بھی صحت اور عافیت سے نوازش فرما اور تمام احباب قدام کو بھی صحت اور عافیت سے نوازش فرما روزیوں میں برکت عطا فرما اور جامع حکیم الامت جو بن رہی ہے اللہ اس کو خوب خوب وسائل عطا فرما اور اس میں ہمیں بھی استعمال فرما اور اللہ جہاں جہاں ان کے کام ہو رہے ہیں مساجد کے مدرسوں کے خانقاہوں کے اے اللہ سب کو خوب وسائل عطا فرما اے اللہ مخلوق پر نظر جانے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ خزانے غیب سے ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ان دینی اداروں کو جو حق پر ہیں اے اللہ ان کو قائم و دائم فرما قیامت تک اے اللہ ان سے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما اور اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے جو نہیں مانگا اپنے کرم سے کریم وہ بھی عطا فرما دے اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الامين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہر مہینے کی آخری اتوار میری یہاں حاضری ہوتی ہے اسی طرح سے, اور دوسرا میں نے بتا دیا جمعے کے دن یہاں فرید اسلم صاحب ہیں, ان کے گھر پہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی الگ الگ پردے سے انتظام ہے, اور سنتوں کی کتاب جس کے پاس نہ ہو یہاں سے مفت میں لے سکتا ہے, ہم خرید کے لاتے ہیں, ہمارے دوست لاتے ہیں, تو یہ مفت میں یہاں تقسیم ہوتی ہے. اور دوسری چیز دعاؤں کا کارڈ ہے, یہ مسنون دعائیں اس کارڈ میں لکھی ہوئی ہیں کہ صبح و شام کی تمام آفتوں سے حفاظت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نسخے اس میں مختصر سے ہیں, صبح و شام اس کا اہتمام کر لیں, جس کے پاس نہ ہو وہ یہ کارڈ لے لیں, اور ذکر اللہ کے کارڈ بھی ہیں جو ہمارے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد افضل صاحب رحمت اللہ علیہ کی بتائی ہوئی چار تسبیحاتیں ایک ایک تسبیح ہے, اور یہ ہے کہ جو آدمی ان اذکار کو کرنا چاہے پھر دوسرے اذکار کو موقوف کر دیں, کیونکہ زیادہ ذکر سے کام نہیں بنتا, یاد رکھیں تقویٰ سے کام بنے گا, تقویٰ سے گناہ سے بچنے سے. اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے, چاہے ذکر تھوڑا سا کرے لیکن گناہ سے بچنے والا کامیاب ہے, اور جو ذکر کثرت سے کرے اور گناہ سے نہ بچے وہ آدمی کامیاب نہیں ہوگا. تو یہ کارڈ جس کو لینا ہو وہ لے لے, اور ذکر کے معاملے میں مشورہ کر لے, مجھ سے مشورہ کر لے, یا جہاں آپ کا کوئی اور کسی اللہ والے کا غلام خادم ہو کوئی اللہ والا ملے اس سے مشورے کے بغیر ذکر نہ کریں. اور جمعے کے دن بھی اہتمام کریں انشاءاللہ, ہر ہفتے جمعے ہر جمعے کو میری حاضری ان کے گھر پہ ہوتی ہے سامنے. کیا پتا ہے آپ کو بھائی؟ بس ہاں, وہاں پر مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ الگ پردے سے انتظام ہے. ہاں, اب جو ہفتہ آئے گا کون کون تاریخ ہے؟ پہلی جنوری, یکم جنوری سن 2022 شروع ہو جائے گا اگلا سال. یکم جنوری کو ان کے یہاں شہزاد کوئے والے ہیں, یہ 6 نمبر کورنگی میں 4 پول کے نزدیک جہاں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے اس کے بالکل سامنے ان کا گھر ہے, وہاں پر ہر مہینے کے پہلے ہفتے والا دن میری حاضری ان کے یہاں ہوتی ہے, وہاں پہ بھی بیان ہوتا ہے, اور خواتین کے لیے بھی پردے کا انتظام ہوتا ہے وہاں. اور علاوہ اس کے میرا روزانہ الحمدللہ بیان ہوتا ہے, حجرت الطالبین ہماری جگہ کا نام ہے سندھ بلوچ سوسائٹی میں, وہاں میں مستقل صبح سے شام تک رہتا ہوں, کوئی آنا چاہے یا ٹیلی فون نمبر اس کارڈ پہ لکھے ہیں فون کر کے کوئی مشورہ کرنا ہو وہ بھی کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.